أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله مولانا اللہ پتہ نہیں کہ یاد ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم بہت عرصہ ہو پڑے گا یاد ہے یا نہیں معلوم زہِ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا
یاد نہیں بولا نا اس کی بات کیا ہے بہت دنوں سے پڑے نہیں اس کے بعد کچھ ہے کیا بھائی کسی کو یاد ہے
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذیے ہے تیرا مایا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذیے ہے تیرا مایا فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، اور دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلی مقام آیا، اس سے پہلے کچھ ہے، اس سے بھی پہلا مصرع کچھ اور ہے، اور کیا ہے مولانا لقمان صاحب جی؟ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلی مقام آیا، اور بھی کچھ اشعار ہیں یاد نہیں آ رہے ہیں، وہ مفتی صاحب پاس نہیں تو ان کی برکت سے کچھ زبان پر آ گئے اشعار، مولانا آپ ہی کچھ فرما دیجیے، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال عليه الصلاة والسلام الله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور قرآن پاک کے شہدائیوں،
اور دین اور علم دین کے پروانوں، یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑی مسرت کے لمحات ہیں اور فرح و انبساط کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مدرسے کے افتتاح کے موقع پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور ویسے بھی ماہانہ مجلس کا یہ موقع ہے. مدرسے کا نام کیا رکھا ہم نے؟ دار ایمان. مدرسہ دار ایمان، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے حضرت مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم کی دیری نہ تمنا کو پورا فرمایا. ایک اور دیری نہ تمنا ہے مفتی صاحب کی بھی اور ہماری بھی کہ یہاں جلدی سے یہ مسجد بھی قائم ہو. اللہ تعالیٰ اس تمنا کو بھی عافیت کے ساتھ جلدی سے پورا فرمائے. جب مسجد یہاں بن جائے گی تو ماشاءاللہ رونق دوبالا ہو جائے گی اور نور بڑھ جائے گا، اور جتنے یہاں مجلس میں شریک ہوتے ہیں، چاہے ماہانہ مجلس ہو یا رمضان شریف کی مجالس ہوں یا کوئی بھی اچانک منعقد ہونے والی مجلس ہو، تو اس مجلس کے حاضرین مسجد کے ثواب سے مسجد بننے کے بعد محروم نہیں رہیں گے. مجھے یاد آ رہا ہے دارالعلوم سبیل الرشاد میں جب زیر تعلیم تھا، حضرت مفتی صاحب سے تھوڑا پہلے کا وہ زمانہ تھا، 6-7 سال پہلے کا شاید زمانہ تھا، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، ان کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سے اس پورے علاقے میں، خاص طور سے شہر بنگلور میں بڑا کام لیا، اور بدعات کا منحوس جنازہ اٹھانے میں حضرت کا بڑا دخل ہے، اور ترویج سنت میں اور اشاعت سنت میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا بڑا دخل ہے. اللہ پاک نے بڑی عجیب و غریب صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری ثم الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے مشہور وابستگان اور مستفیدین میں سے تھے، چونکہ جن سے تعلق تھا وہ خود بھی جلالی شیخ تھے، تو ان میں بھی جلال پورے طور پر تقریباً منتقل ہوا تھا. ہم نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں دیکھا، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے کافی باتیں ان کے بارے میں، لیکن حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قریب سے دیکھا اور بار بار دیکھا ہے ماشاء اللہ. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، اصل میں یہ واقعہ سنانا تھا، ایک بار دارالعلوم سبیل الرشاد تشریف لائے اور بڑے حضرت علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، بڑی دوستی تھی، بڑی محبت تھی، اور وہ دوستی ظاہر ہے کوئی دنیا کے لیے تو نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی. ویسے بھی حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے حضرت مولانا سعید صاحب کی نوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ تھے سبیل الرشاد کے، اور ہمارے بڑے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا بھی تعلق تھا. آئے حضرت نے ان کا بیان طلبہ میں تجویز فرمایا، حضرت نے بیان فرمایا، پھر کچھ چائے وائے کا انتظام ہوا، نماز کا وقت قریب آیا، ادا ہونے والی تھی، غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا. حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ارشاد صاحب سے فرمایا کہ حضرت نماز کا وقت قریب ہے، آپ کو اگر نماز کی تیاری کرنی ہو تو کر لیں. تو حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کے ہاں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کے ہاں کہاں مسجد ہے، یہ عارضی مسجد ہے، اس میں کہاں ثواب ہے، قریب میں جاؤں گا تو یہاں کے جی ہلے میں مستقل مسجد ہے، میں وہاں نماز پڑھوں گا، کیوں 25 اور 27 درجے کا ثواب میں کھوؤں گا، میں نہیں پڑھوں گا، آپ جلدی سے مسجد بنائیے. تو یہ خاص طور سے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کو میں نے قریب سے دیکھا، بار بار دیکھا، جتنا اہتمام مسجد کی جماعت کا تکبیر اولا کا فرماتے تھے، یہ دو حضرات میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ اہتمام کرتا ہوا کسی بزرگ کو، قریبی بزرگ کو نہیں دیکھا. تو بہرحال مسجد کی بڑی اشد ضرورت ہے، اللہ کرے کہ وہ ضرورت جلدی سے پوری ہو، اور جب مسجد بن جائے گی تو ماشاءاللہ معتکفین کا تو پورا پورا فائدہ بھی ہوگا اور ان کا اجر کوئی کم بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات انفرادی دعاؤں میں بھی اس بات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، عرض کریں، اور اجتماعی دعا میں سب آمین کہہ دیتے ہیں آسانی سے، وہ تو بے ساختہ آمین نکل ہی جاتا ہے، لیکن انفرادی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی رابطہ قائم کر کے اللہ سے دعا کریں. خاص طور سے تہجد کی نماز میں اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک ضرورت کے لائق ایک مضبوط اور پختہ مسجد، اس کا کوئی ظاہر میں خوبصورت ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو اس میں بھی کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ ایک اچھی سی بڑی مسجد یہاں بنا دے تاکہ آنے والوں کی پوری ضرورت یہاں ہر طرح سے جو مسجد سے وابستہ ہیں ضرورتیں وہ اس میں پوری ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس تمنا کو بھی پوری فرمائے. آپ حضرات بڑے سعادت مند ہیں، اور ان سعادت مندوں میں سمجھیے کہ میرا بھی آج شمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس نسبت اور قسمت کی لاج رکھ لیں. یہ جو ہمارا جڑنا ہوتا ہے ماہانہ مجلس میں یا کسی بھی مجلس میں، ظاہر ہے جڑنے کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے جڑنے سے راضی ہو، اور کوئی مقصود بھی نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب کے پاس کیا دنیا ہے جو آپ ان سے لیں گے، اور مفتی صاحب نے آپ کو کون سی دنیا کی پیشکش کی ہے، یا نعوذ باللہ کون سا لالچ دلا جس کی وجہ سے آپ لوگ حاضر ہوتے ہیں. مفتی صاحب کا تعلق بھی آپ سے محض دینی ہے اور للہ ہے، اور آپ کا بھی مفتی صاحب سے تعلق وہ بھی للہیت کا ہی ہے. جیسے شیخ کا تعلق اپنے مریدین سے، منسلکین سے اور وابستگوں سے ہوتا ہے، اسی طرح مریدین کا اور متعلقین کا تعلق بھی شیخ سے محض دینی ہونا چاہیے. ذرا سا بھی نیت میں فتور آ جائے، چاہے شیخ کی طرف سے چاہے مرید کی طرف سے، تو افادہ و استفادے کا سلسلہ بند ہی ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق مفتی صاحب سے نہیں ہے، ایک عبرت کے لیے واقعہ سناتا ہوں. ایک شیخ تھے، ان کا تعلق مریدین سے دنیاوی اغراض کے لیے تھا، لیکن ظاہر میں انہوں نے بڑا اچھا حلیہ بنا رکھا تھا اور دیکھنے میں بڑے بزرگ معلوم ہوتے تھے، جس سے سیدھے سادے مسلمانوں نے دھوکہ کھا لیا اور مرید ہو گئے. لیکن اللہ پاک کبھی کبھی ظاہری شکل و صورت کو بھی حقیقت میں بدل دیتے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، اور سارے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ایک مرتبہ ان کے ایک مریض نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ وہ بڑا سیدھا سادہ تھا، بھولا بھالا تھا. اس نے آ کر اپنے شیخ سے منعن وہ واقعہ سنا دیا خواب کا. وہ خواب کیا تھا آپ نے یقین سنے ہوں گے، اس طرح کے واقعات مفتی صاحب نے بھی سنائے ہوں گے. اس نے واقعہ سنایا خواب کا کہ حضرت میں تھا اور آپ تھے، کوئی تھا ہی نہیں، میری انگلی میں نجاست تھی اور آپ کی انگلی میں شہد تھا. تو انہوں نے بڑی جلدی کی، ہاں یہی ہونا چاہیے، میں اللہ والا ہوں، میں ولی ہوں اور تم دنیا دار ہو، اور میری انگلی میں شہد ہی ہونا چاہیے، تمہاری انگلی میں نجاست ہی ہونا چاہیے. انہوں نے ٹھیٹ لفظ کہا، میں نے اسے ہلکا کر کے نجاست کا لفظ پیش کیا ہے. انہوں نے کوئی اور ٹھیٹ لفظ کہا جو جس کی وہ لفظ سنتے ہی بدبو آنے لگتی ہے اور سامیہ پر بار بنتا ہے، اس لیے میں نے ہلکا لفظ بتایا آپ کو. تو اس نے کہا کہ حضرت ابھی جلدی مت کیجئے، خواب کی تعبیر مت بتائیے، خواب کا ایک حصہ اور باقی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی انگلی میرے منہ میں تھی اور میری انگلی آپ کے منہ میں تھی. یعنی اس نے بنا کر کے واقعہ نہیں پیش کیا، واقعی اس نے یہی خواب دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بصارت تو دی تھی، اب اللہ نے ان کے اس خواب کے بیان کرنے سے بصیرت عطا فرما دی. ان کو شدید ندامت ہوئی، احساس ہوا، اور انہوں نے دل میں یہ بات طے کر لی کہ آئندہ میں اپنے کسی مرید سے اغراض دنیاوی کے لیے تعلق نہیں رکھوں گا, واقعی اس نے سچا خواب دیکھا ہے اور میں یقیناً اپنے مریدین سے دنیا داری کے کر رہا تھا اب تک, اور یہ مریدین مجھ سے صرف اللہ کے لیے تعلق رکھتے تھے. ایسے پیروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ ایسے پیروں کی وجہ سے ہی سلسلے بہت بدنام ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اچھے اچھے سلسلے بدنام ہوئے ہیں, اور چار سلسلے تو مشہور ہیں, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ. خاص طور سے آج کے دور میں دو سلسلوں کو ان کے وابستگان نے بہت بدنام کیا, حالانکہ سلسلے کے اکابر میں نعوذ باللہ ایسی کوئی خرابی نہیں تھی. یہ سلسلہ قادریہ, سلسلہ چشتیہ میں آج ڈھونگی پیر بہت آگے, جس کی وجہ سے کسی کے نام کے ساتھ چشتی لگتا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں لوگ, اور اسی طرح قادریہ ہے تو سمجھتے ہیں یہ بدعتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی المذہب تھے, اور مذہب میں ان کو بڑا سمجھے کہ گویا تشدد تھا ایک طرح کا, ان کے بڑے سخت فتاوا بھی ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, موائد میں وہ باتیں سب مل جاتی ہیں, حضرت نے فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو, اتنا سخت فتوا ہے. اللہ اور اب ان کا نام لے کر بہت سارے لوگ سال میں ایک بار دعوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دعوت کر دیں گے شیخ کے نام پر تو حضرت قیامت میں میری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. جنت پر کسی کا ٹھیکا نہیں, جنت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا ہے. انبیاء راستہ دکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستے پر چلاتے ہیں. راستہ دکھانا انبیاء کا کام ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت فرماتے ہیں, یعنی آپ راستہ دکھاتے ہیں. حقیقت میں راستہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب انبیاء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے تو پھر مشائخ کی اور اولیاء کی اور صوفیاء کی کیا حقیقت ہے. اور حضرت کے اسی طریقے سے فتاوا اور بے شمار ہیں, اور یہ بھی ہے حضرت کا قول کہ ایک وقت اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو مسلمان ہی نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے. مالا بدہ منہ میں یہ باتیں درج ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی واجب القتل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں کافر ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہی سمجھے کہ بہت گویا آسان, حالانکہ وہ بھی آسان نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور مسلسل اسی جہالت پر قائم رہے تو اسے محبوس کرو, مقید کرو. اگر سچی توبہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر اسے قید سے نکالو. امام صاحب کا قول ہی بہت ہلکا قول ہے, ان کا فتویٰ بہت ہلکا فتویٰ ہے, حالانکہ یہ بھی کوئی ہلکا نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارا تعلق اللہ والوں سے رسمی نہ اور کسی اور غرض سے نہ ہو, اور یہ دکھانے کے لیے نہ ہو کہ میرا فلاں بزرگ سے تعلق ہے, جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ مجھے بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور میری بھی عزت ہوگی اور وقت ہوگی, میرا وقار بلند ہوگا, میرا قد اونچا ہوگا. کچھ چیزیں نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑے غنی ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو. اب لوگوں اللہ نے فرمایا, اس میں کسی خاص طبقے کا نام نہیں ہے, اے لوگوں میں سب آ گئے, عالم بھی, جاہل بھی, کالا بھی, گورا بھی, اجمی بھی, عربی بھی, فقیر بھی, امیر بھی, حاکم بھی, محکوم بھی, اولیاء بھی, سب آ گئے, اس سے کون بچا. اللہ نے سب کو ملا کر کے خطاب فرمایا, اے لوگو, انتم الفقراء الى اللہ, تم اللہ کے فقیر ہو. یہاں بات یہ بھی واضح ہو گئی, تم کسی اور کے فقیر نہیں ہو, تم صرف کس کے فقیر ہو, اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ کا فقیر ہونا یہ فخر کی بات ہے اور یہ شکر کی بات ہے, اور لوگوں کے سامنے فقیری اور احتیاط کو ظاہر کرنا یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو مٹی میں ملانا ہے اور اپنی عزت کو کھونا ہے. جو اللہ کے دربار پر آتا ہے اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے, کسی شاعر نے کہا، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، اور اللہ کا در وہی حقیقی در ہے، اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے جہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کی پرسنل پراپرٹی ہے، ذاتی جائیداد ہے، اس میں پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بھائی میری باتیں کوئی مرتب نہیں، اور خاص طور سے جب سے بیمار ہوا ہوں کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے، بے ترتیب باتیں ہیں، با ترتیب باتیں تو بڑوں کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے قابل تعریف ہے، اللہ بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے۔ اور وہ سورت جسے ہم لوگ عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ مسلمان جو پنج وقتہ نمازی ہے، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو سورت یاد ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن عظیم الشان سورت ہے، سورہ اخلاص۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسری آیت میں، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ بھائی علمی غلطی کو تو مفتی صاحب ضرور اصلاح فرمائیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، مفتی صاحب خاموش نہ رہیں گے، جیسے حافظ صاحب جو غلطی ہوتی ہے تو سامی اصلاح کرتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ صمد کا ترجمہ عام طور سے آدھا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، حالانکہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا اردو میں اس کے لائق کوئی جامع ایک لفظ نہیں ہے، تو حضرت نے اردو کو چھوڑا، رہنے دو ایک طرف اردو کو، حضرت نے سنسکرت کا لفظ لیا اور فرمایا، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار اسے کہتے ہیں، سب اس کے نیاز مند، وہ کسی کا نیاز مند نہیں، سب اس کے حاجت مند، وہ کسی کا حاجت مند نہیں، سب اس کے دروازے پر، وہ کسی کے دروازے پر نہیں۔ یہ معنی آیا نرادھار میں سنسکرت کے لفظ میں، فرمایا رہنے تو کیا ضروری اردو ہی میں ترجمہ کرنا، جامع لفظ ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہی نرادھار ہے، اس لیے اللہ الصمد ہے، مبتدا بھی لام تعریف کے ساتھ ہے، خبر بھی لام تعریف کے ساتھ ہے، تو ظاہر اختصاص تو اس میں آ ہی گیا، تاکہ تو آ ہی گئی، اللہ ہی نرادھار ہے، باقی کوئی نہیں، سب اللہ کے دربار میں فقیر ہیں، اور اللہ سے مانگ کر آج تک العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اور ہزار بار العیاذ باللہ ذلیل نہیں ہوا، اور غیر اللہ سے مانگ کر آج تک کوئی عزیز نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی، ابھی وہ بات چل رہی تھی، پیشانی اللہ تعالیٰ کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ حضرت مانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب غالباً رحمت اللہ علیہ ہو گئے، پڑوس ملک کے تھے، چلے گئے تھے غالباً ساؤتھ افریقہ کو، بڑے شاندار اور جاندار مقرر گزرے ہیں، ان کی تقریریں کتابی شکل میں موجود ہیں، پیغام حق و صداقت، جب ہم لوگ پڑھتے تھے دیوبند میں بڑا چرچا تھا اس کتاب کا، آج کل اس کا نام سننے کو نہیں مل رہا ہے، جیسے جیسے مرور زمانہ ہوتا ہے وہ کتابوں کے نام بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں، وہ کتابیں بھی منظر عام سے نکل جاتی ہیں، پھر نئی نئی کتابیں سامنے آتی ہیں، بس اللہ کی ایک کتاب ہے، وہ شروع سے ہے اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی کتاب، اس کتاب کو نہ زوال ہے نہ فنا ہے، اور وہ کتاب لافانی بھی ہے لا ثانی بھی ہے، اسی لیے وہ الکتاب ہے۔ الکتاب الف لام جو ہے پراپر نیم، الکتاب دا بک، یعنی کتاب کہنے کے لائق اگر کوئی کتاب ہے تو یہی کتاب ہے، باقی تو سب کتابیں ہیں، وہ الکتاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی اور کتاب کو الکتاب کا درجہ دیا تو الکتاب کی ہم نے توہین کی۔ میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کہیں غلط معنی آپ لوگ نہ لے لیں، قرآن پاک کے برابر اگر ہم نے کسی اور کتاب کو درجہ دے دیا، اور قرآن پاک کو جو چھوڑا ہوا ہے اس طرح کسی اور کتاب کے چھوڑنے والے کو ہم نے سمجھا، تو یہ زیادتی ہوگی، یہ قرآن پر ظلم ہوگا۔ خیر، قرآن پاک میں سورہ نور ہے اور یقیناً ہے، سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، اور واقعی بڑا وہ نورانی وہ سورت نورانی سورہ ہے. اس میں شروع ہی میں دوسری آیت ہے الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا وزانیت لا ينكحها الا زانی او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. بھئی آیت صحیح پڑھی میں نے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے, اور زانیہ سے نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک, اور یہ مومنین پر حرام کیے گئے ہیں. اب بعد میں کیا حکم ہوا حضرات علماء کبار سے آپ معلوم کر لیں. لیکن مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے اس میں بڑا عجیب و غریب نقطہ نکالا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زانی کو مشرک کے ساتھ کیوں جوڑا اور زانیہ کو مشرکہ کے ساتھ کیوں جوڑا, حالانکہ زنا یقیناً بہت برا اور قبیح فعل ہے اور شنیع اور قابل ملامت فعل ہے اور بہت ہی ذلیل انتہائی ذلیل حرکت ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ زانی ہے تو اللہ نے قدرتی طور پر دل میں ایسوں سے نفرت پیدا کر دی ہے. لیکن چاہے کتنی ذلیل حرکت ہو کتنی بری حرکت ہو شرک کے برابر تو زنا نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن, جب زانی زنا کرتا ہے تو عین زنا کے موقع پر وہ مومن نہیں رہتا. یہ حدیث پاک بڑی سخت ہے بڑی خطرناک ہے. اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو نشے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا, جب کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کی حالت میں عین چوری کی حالت میں مومن نہیں رہتا. اس میں علماء کرام نے کئی مطالب بیان کرو. میں ایک مطلب میرے ذہن میں ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ جب کوئی مسلمان کرتا اپنی حماقت سے, اور اسی وقت میں مثلا اللہ نہ کرے اور ہزار بار اللہ نہ کرے موت آ جائے تو ایمان پر موت نہ ہونے کا خدشہ ہے. یہ مطلب ہے کہ مجھ سے بڑی سب چیز ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے پھر اس پر اسلامی اصول کے مطابق حد بھی جاری ہو جائے اور سچی توبہ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کا گناہ معاف ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا. واقعات ہیں. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور حدیث کی کتابوں میں ہے. لیکن شرک کب معاف ہوگا؟ شرک تو نہیں معاف ہوگا. ہاں اگر مشرک سچے دل سے توبہ کر لے گا پھر توحید پر آ جائے گا مرنے سے پہلے پہلے تو شرک بھی معاف ہوگا. لیکن دونوں گناہ برابر نہیں ہیں. مگر اللہ پاک نے دونوں کو کیوں جوڑ دیا زانی کو اور مشرک کو؟ حضرت فرماتے ہیں دونوں میں قدر مشترک ہے وہ ہے ہرجائی پن. کیا ہے؟ ہرجائی پن قدر مشترک ہے. زانی اپنے ذوق شہوت کی تسکین کے لیے ہر بستر پر پہنچ جاتا ہے اور مشرک ذوق عبادت کی تسکین کے لیے ہر آستانے پر پہنچ جاتا ہے. اور زانیہ اپنے ہر گاہک سے کہتی ہے میں تیری بھی ہوں, لیکن منکوہ عورت کہتی ہے میں تیری ہی ہوں. یہ بھی اور بھی کا فرق ہے. تو زانیہ بھی کہتی ہے عملاً, اسی طرح مشرکہ بھی کہتی ہے میں تیری بھی ہوں, اور زانی بھی عملاً کہتا ہے کہ میں تیرا بھی ہوں, اور مشرک بھی یہ کہتا ہے میں تیرا بھی ہوں, اور موحد کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں تیرا ہی ہوں, اور منکوہ کہتی ہے میں تیری ہی ہوں. اس وجہ سے اللہ نے زانیہ کو مشرکہ کے ساتھ جوڑ دیا. تو ہرجائی پن جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں سے ایک اور پوائنٹ نکل سکتا ہے, اگرچہ کہ کوئی بہت زیادہ تعلق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بھی تعلق ہو اور ادنا سی بھی سمجھیے کہ مشابہت ہو تو تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ سے بھی فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو کسی اچھے اور صحیح شیخ سے وابستہ ہوں گے اور اس سے اپنے حالات بیان کریں گے اپنی اصلاح لیں گے. پھر شیخ نے جیسی صلاح دی جیسا مشورہ دیا قرآن و حدیث کے اصول کی روشنی میں اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. اور یہ کہ کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے تو نہ یہاں فائدہ ہوگا نہ وہاں فائدہ ہوگا. یہ بڑی عجیب حالت ہے. بعض لوگ شیخ کو بدلتے رہتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی جس شیخ سے پہلے تعلق ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے تو ان کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ان کا دل جو ہے کڑتا ہے تو اس کا بڑا نقصان مرید کو ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی دکانداری نہیں ہے کہ کبھی اس دکان پر چلے گئے کبھی اس دکان پر چلے گئے. شیخ کے انتخاب سے پہلے آپ حضرات استخارہ بھی کریں, مشورہ بھی کریں, غور و فکر بھی کریں, تدبر بھی کریں, اور جو اہل طلب ہیں اہل رائے ہیں ان سے مشورہ بھی لیں. لیکن جب آپ نے اللہ کا شکر بجا لاتے کسی صحیح اور سچے شیخ کو جو متبع کتاب و سنت ہے, جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, جس کی زندگی عین شریعت کے مطابق ہے, اور جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے. باقی ہے کہ شیخ انسان ہوتا ہے, وہ بشر ہوتا ہے, اس سے غلطی کا قوی امکان ہے. لیکن اگر اس طرح غلطی ہوتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, سچے دل سے توبہ کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ شیخ کی کیا, وہ تو عام ہم جیسے مسلمانوں کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. جو شیخ ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں. معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں, اور نابالغ کو بھی شریعت معصوم کہتی ہے. اگر اسے غلطی بھی ہو جائے ایسی کہ بالغ سے وہ غلطی ہو تو قابل مواخذہ ہے, تو نابالغ سے وہ غلطی شمار نہیں کی جائے گی. اور فرشتوں میں جو معصومیت ہے ان کی معصومیت میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہی وجہ ہے فرشتوں کو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. اب انہوں نے کون سا کمال کیا ہے کہ جنت پہ جائیں گے, یا کون سی غلطی کی ہے کہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے جس کام میں لگایا اس میں لگے ہوئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جس بات کا ان کو حکم دیا اس حکم کو ٹالتے نہیں ہیں, اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اور آپ حضرات کہیں جا رہے ہیں, راستہ نہیں معلوم ہے, کوئی صاحب نظر آئے, آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے مفتاح العلوم مدرسہ جانا ہے مثال کے طور پر, تو انہوں نے آپ کو راستہ بتا دیا, ہرات الطریق کر دیا, یا اصال المطلوب کر دیا, یعنی راستہ دیکھا جب آپ سامنے جائیں اور لیفٹ میں جائیں, وہ کتواڑی روڈ جب ختم ہوگا تو بائیں طرف کو جائیں, پھر نسوان گلی میں آپ داہنی طرف کو لیں, اور جہاں گلی ختم ہوگی اور وہاں سروس روڈ آئے گا تو آپ مڑ کر دیکھیں بائیں طرف تو مدرسہ مفتاح العلوم بھی ہے, مسجد خضر بھی ہے. تو اسے کہتے ہیں اراۃ الطریق, راستہ دکھانا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اگر کسی نے کرم کر دیا, احسان کر دیا, انہوں نے کہا آپ ہو سکتا ہے کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے, الجھن میں مبتلا ہوں گے, ہو سکتا ہے آگے چل کر بہک جائیں گے, بھٹک جائیں گے, اور مفتاح العلوم سے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جائیں گے, تو انہوں نے کہا میری سواری ہے اور اس میں اکیلا ہی سوار ہوں, جگہ بھی ہے, بیٹھ جائیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. تو لے جا کر انہوں نے پہنچا دیا, تو یہ عیسیٰ علیہ المطلوب ہو گیا, مطلوب تک مقصود تک پہنچا دیا. اب اس میں بھٹکنے کا بہکنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. خیر, ایک آدمی نے دو میں سے کوئی بھی کام کر دیا, راستہ دکھا دیا یا مقصود تک پہنچا دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. اور اگر دینی مزاج نہیں ہے, تھینک یو ویری مچ, یا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا, اب غیر مسلم تو دھنیواد کہہ دے گا. لیکن
وہ نہیں معلوم کیا کہتے, تمل میں کیا کہتے نہیں معلوم, یہ کیا کہتے مجھے نہیں معلوم.
نندری, اچھا یہ نہیں معلوم, یہ بہت میرے لیے ثقیل لفظ ہے. کچھ الفاظ یاد ہیں مجھے تمل کے, لیکن یہ یاد نہیں ہے مجھے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی انسان آپ کو راستہ دکھا دے آپ شکریہ ادا کریں گے, لیکن جو پتھر راستے میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں راستے کی نشاندہی ہے اور لکھا ہوا ہے ویلور, آگے لکھا ہوا ہے اتنے کلومیٹر, تو کیا آپ گاڑی روک کر کے ہر پتھر کو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ پتھر ہے جو اس پر لکھا ہوا ہے وہی ہم پڑھ سکتے ہیں. اب پتھر بھی مجبور ہے, کسی نے جو لکھ دیا وہی اس پر لکھا ہوا, جب تک اسے کوئی نہیں مٹائے گا, دوسرا نہیں لکھے گا, اس پر کوئی اور اشارہ نہیں آئے گا, تو کسی اور چیز کی نشاندہی نہیں ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے پتھر اگر راستہ دکھاتا ہے تو پتھر کا کوئی کمال نہیں ہے. اسی طرح فرشتے اگر گناہ سے بچ رہے ہیں ان کا کوئی کمال نہیں, اللہ نے ان کے اندر سے گناہ کا مادہ ہی ختم کر دیا ہے, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے.
لیکن پیغمبروں کی معصومیت ایسی نہیں ہے. اللہ اکبر. پیغمبروں میں پوری پوری قوت ہوتی ہے, پوری پوری طاقت ہوتی ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ 40 نوجوانوں کی طاقت دیتا ہے, ٹھیک ہے مولانا, جنتی 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت دیتا ہے, اس کے باوجود گناہ نہیں کرتے تو یہ کمال ہے. ٹھیک ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں, توازو زگردن فرازا نکوس گدا گر توازو کنت کھوئے اس. جن کا سر بلند ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت لمبے ہیں وہ انسانوں کی طرح, نہیں ان کا سر بہت ہی اونچا ہو گیا, یہ مطلب نہیں ہے. جو یعنی مرتبے کے اعتبار سے بڑے اونچے ہیں, اگر وہ عاجزی کرتے ہیں تو یہ کمال کی بات ہے, اور اگر کوئی فقیر عاجزی کرتا ہے تو کیا کمال ہے, اسے عاجزی کرنا ہی, عاجز نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا. تو اسی طریقے سے فرشتوں نے اگر عاجزی کیے, اگر سجدے میں ڈالا ہے تو سجدے میں پڑے ہوئے, رکوع میں ہیں تو رکوع ہی میں رہیں گے, قیام میں ہیں تو قیام ہی میں رہیں گے. عرش کو اٹھانے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور مومنین کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ نے حکم دے دیا ہے تو مغفرت طلب کرتے رہیں گے. قرآن پاک سے سب باتیں ثابت ہیں. اب فرشتوں کا کیا کمال ہے, مگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ان کے اندر گناہوں کی صلاحیت یا طاقت نہیں ہے. طاقت ہے پھر بھی نہیں گناہ کرتے تو یہ کمال کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ہم لوگوں کو نہیں دی ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے ہم کو بے طاقت بھی نہیں بنایا ہے, بے صلاحیت بھی نہیں بنایا. اللہ نے دونوں چیزیں ہم میں رکھی ہیں, طاقت تو دی ہے لیکن اللہ نے پھر راستہ دکھا دیا. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھایا, راستے کی ہدایت کر دی ہے. اب کوئی سیدھے راستے پر چل کر شکر گزار بنے یا غلط راہ پر چل کر ناشکرا بنے. اور قرآن پاک میں, ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو تمہارے کفر کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے غنی ہے, تمہارے کفر سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن سن لو, ولا یرضى لعباده الکفر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے کفر پر راضی نہیں ہے, یہ سن لو. اب پھر چاہے کفر کرو, میرا کوئی نقصان ہوگا, نقصان ہوگا تمہارا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہدایت کے راستے پر آتا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے, گمراہی کا نقصان اللہ کو نہیں اور ہدایت پر آنے کا فائدہ اللہ کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے ارشاد فرمایا, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ کا اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے خوش ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے اللہ ہی فقط نرادھار ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن باقی جتنے ہیں چاہے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں, سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. یہی وجہ ہے جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ کیسی پڑھتے ہیں وہ الگ ہے, لیکن بہرحال پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ایسی بھی پڑھنے کی توفیق دی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت سے کسی مرید نے آ کر کے کہا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں تو دل حاضر نہیں ہوتا ہے, ظاہری نماز پڑھتا ہوں حقیقی نماز نہیں پڑھتا ہوں, ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اللہ کو یاد کرتا ہوں تو زبان ہی اللہ کو یاد کرتی ہے اور دل اس کی موافقت نہیں کرتا ہے, تو ایسی منافقت کے ذکر کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے کم سے کم تمہاری زبان کو تو اپنی یاد کی توفیق دی, اللہ اس سے بھی محروم کرتا تو کیا کرتے. اور یہ بھی فرمایا, اس وقت بڑی حسرت ہوگی جب پتا چلے گا کہ ہم نے ظاہر کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی, تب کیا حال ہوگا. جب آنکھیں بند ہوگی تب اس ظاہری نماز کی بھی حقیقت معلوم ہوگی, تب افسوس ہوگا کہ یہ بھی کر لیتے تو کتنا اچھا تھا. عرض یہ کر رہا تھا, ہماری نماز کہاں, انبیاء کی نماز کہاں؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے سامنے جب صدیقین کی نماز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی, تو ہماری اور آپ کی نماز کی کیا حقیقت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے رکعت باندھتے تھے تو اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے تھے کہ غیر اللہ کا کوئی خیال بھی نہیں آتا تھا. لیکن ایک بات اور یاد آئی, ابلیس لعین اتنا خبیث ہے, اتنا مردود ہے, اتنا مکار اور فریبی ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے نبی کو کوئی بھی نہیں بہکا سکتا. انبیاء کبائر تو کبائر, صغائر کا بھی ارتکاب نہیں کرتے, یعنی بڑا تو گناہ تو بڑا ہوا, چھوٹا گناہ بھی ان سے نبوت کے بعد صادر نہیں ہوتا, اس میں اجماع ہے. اور نبوت سے پہلے کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا صغیرہ, اس کے بارے میں بھی اکثر علماء فرماتے ہیں نبوت سے پہلے بھی صغیرہ گناہ ان سے نہیں ہوتا, کیونکہ اگر گناہ ہو جاتے تو امت یہ کہہ دیتی ارے جب ان سے غلطی ہم سے ہو جائے تو پھر کیا حرج ہے, تو امت کے لیے نبی پھر مثال اور نمونہ نہیں بن سکتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھا. یہ سب پتا ہے ابلیس کو, کوئی ابلیس بے علم نہیں ہے, اے ابلیس کوئی جاہل نہیں ہے, اسے بہت معلومات تھی, لیکن اس کی معلومات نے اس کا بیڑا غرق کیا. اسی لیے فرماتے ہیں ابلیس عارف بھی تھا, عالم بھی تھا, لیکن ایک عین نہیں تھا اس میں, وہ عاشق نہیں تھا, اسی وجہ سے وہ بھٹکا, راہ راستے ہے جدا ہوا اور اللہ کی درگاہ سے, اللہ کے دربار سے راندہ ہوا. خیر, ابلیس کو یقیناً معلوم ہے نبیوں کو نماز میں اندر سے نہیں نکال سکتا, لیکن اس نے ایک مرتبہ سوچا کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے, تدبیر اختیار کرنے میں کیا حرج ہے, کیا غلطی ہے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ, ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں, شاید شیطان آیا اور سامنے ایک ستون تھا, ایک کھمبا تھا, اس پر بندر کی شکل میں سوار ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں, نیچے سے اوپر جا رہا ہے, اوپر سے نیچے آ رہا ہے, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے. اور ہمارے یہاں بنگلور میں ایک بات مشہور ہے, یہاں بھی ہوگی, یہ کوئی بنگلوری کی خاص بات نہیں ہے, وہ کیا, اگر بندر اور بچہ چپ رہتے, شرارت نہیں کرتے, تو معلوم ہوتا دونوں بیمار ہیں. اگر صحت مند ہو تو نہ بچہ چپ رہ سکتا ہے نہ بندر چپ رہ سکتا ہے, تو بندر کی تو صفت ہی یہی ہے شرارت کرنا. تو بندر کی شکل اس نے اختیار کیا, نیچے سے اوپر جا, اوپر سے نیچے, اور مقصد کیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ادنا توجہ بھی میری طرف نماز میں فرما دیں گے تو میری زندگی کا بہت بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے اور نبیوں کے نبی تھے, وہاں کیا سوال پیدا ہوتا غیر اللہ کی طرف توجہ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھی اور پھر اس کے بعد میں ظاہر ہے وہ شکل نہیں بدل سکتا سامنے, اگر نظر کو ہٹا لیا جائے تو جن اپنی شکل بدل سکتا ہے, شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے, اگر کسی شکل میں ہمارے سامنے ہے تو نظر کے سامنے شکل نہیں بدل سکتا, اور نظر ہٹ جائے تو ایک بندر جا کر یہ چونٹی بھی بن سکتا ہے, ایک ہوا کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, ایک سام کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, لیکن سامنے شکل بدلنے کی طاقت نہیں ہے. اب بندر تو بندر ہی ہو گیا تھا, اب وہ شکل نہیں بدل سکتا تھا, پھنس گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایسی حرکت تو نے کیوں کی, تو اس نے بتایا, یہی بتایا غالباً کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے, تھوڑی بھی اگر توجہ آپ میری طرف فرما دیتے تو میرا سب سے بڑا مقصد پورا ہی ہو جاتا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابلیس مایوس نہیں ہوا ہے تو مجھ سے اور آپ سے کیا مایوس ہوگا, آخر وقت تک وہ کوشش کرے گا, آخر وقت میں بھی اگر میری بات مان لے تو میرا تو کام ہو ہی جائے گا. آپ نے سنا ہوگا شیطان رات کے وقت میں اپنی مجلس جماتا ہے, انہیں ان کا سردار رات کے وقت میں اپنی مجلس جماتا ہے, اور جو اس کے کارندے ہیں, اس کے خدام ہیں, دن بھر ان کی کارگزاری کو سنتا ہے. اب سب جب جمع ہوتے ہیں پوچھتا تو نے کیا کارنامہ انجام دیا, کہ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی, بہت اچھا بہت اچھا, شاباش شاباش, تو نے کیا کرا, میں نے زنا کرا, بہت شاباش, بہت اچھا کام کیا, میں نے جھوٹ کہلوایا, بہت شاندار کام کیا تو نے, اسی طرح سب کو شاباشی دیتا ہے. لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج نماز کے اندر سے ایک نمازی کو بے دخل کر دیا تھا, باڈی تو پریزنٹ تھی اور مائنڈ آبسنٹ تھا, تو کہتا ہے تو نے واقعی بڑا کمال کیا, اس کو بہت پیٹ تھپ تھپاتا ہے, سب کے سامنے تعریف کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص, دوسرا وہ شیطان جب کہتا ہے کہ میں نے آج ایک شوہر کو بیوی سے لڑایا, دونوں میں جھگڑا ڈالا, اور ماشاءاللہ دونوں میں ہاتھاپائی ہوئی، دس بگریبہ ہوئے یا خوب گالم گلوچ ہوا، تو اس کی بھی بہت پیٹ تھپ تھپاتا ہے. تو معلوم ہوا یہ دو چیزیں خاص کر ایسی ہیں ان سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الصلاح وما ملکت ایمانکم، الصلاح وما ملکت ایمانکم. بالکل آخری وقت ہے، یعنی نماز کا خیال رکھو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے انڈر میں ہیں، ان کا خیال رکھو. معلوم ہوا نماز بہت اہم چیز ہے. جو ماتحت ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی. ہمارا ماتحت کون کون ہے؟ ایک شوہر ہے تو بیوی ماتحت ہے، والدین ہیں تو اولاد ماتحت ہے، شیخ ہے تو مریدین ماتحت ہیں، اور حاکم ہے تو محکوم ماتحت ہے، بادشاہ ہے تو رعایا ماتحت ہیں، ایک آفیسر ہے تو اس کے آفس میں جو نیچے کام کرتے ہیں وہ سب ماتحت ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور حضور نے اسی کی تلقین فرمائی. اور مشہور حدیث پاک ہے، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. کان کھول کر سن لو، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بڑی ذمہ داری، بڑا بننا اچھا نہیں ہے، چھوٹا بننا اچھا ہے. بڑا بننا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور چھوٹا بننے میں بڑی خیریت ہے. آج میں جب آ رہا تھا تو انگریزی میں کچھ دو سینٹنس لکھا ہوا دیکھا میں نے کسی آٹو رکشہ پر یا کسی پر، اس کا یہی مطلب تھا، چھوٹے بن کر رہو زندگی بھر خوش رہو گے. انگریزی میں لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کہ وہ الفاظ بھی مجھے یاد نہیں رہے، بہرحال انگلش میں وہ لکھے ہوئے تھے. اور اچھی بات کہیں بھی مل جائے، کسی بھی زبان میں مل جائے، کسی کی مل جائے اچھی ہے، اور بری بات کہیں بھی مل جائے، کسی سے بھی مل جائے اور کسی زبان مل جائے، وہ بری ہے. مانا اچھا ہے تو بات تو سمجھیے کہ وہ زبان چاہے کوئی بھی ہو اچھی ہے. اگر کوئی عربی میں گالی دیتا ہے تو وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے، اور اگر کوئی انگلش میں دعا کرتا ہے تو قابل تعریف ہے. بس نماز میں اللہ تعالیٰ نے سرکاری زبان طے کر دی ہے، وہ عربی زبان میں ہوگی. باقی موقع پر اگر کوئی انگلش میں اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض کرے، اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً معلوم ہے، اس لیے کہ اسی نے وہ سکھایا ہے. یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے دعا جب کریں تو دل اور زبان میں موافقت ہو. ایسا نہیں کہ صرف دعا پڑھے جا رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں. جیسا عام طور سے ہمارے عادت ہے، امام صاحب دعا پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پیچھے مقتدی حضرات سمجھے نہ سمجھے آمین 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 کہتے چلے آتے ہیں. اور آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، بعض لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں، ان کی زبان میں دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہم جاہل ہیں کہتے ہیں آمین، اے اللہ ہم نالائق ہیں کہتے ہیں آمین. یعنی نالائق کو قبول فرما، جاہل ہونے کو قبول فرما. بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے دربار کے کتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. ایک قاری عبید اللہ افغانی سے دارالعلوم میں پڑھتے تھے، وہ جلسوں میں آتے تھے قرآت پڑھنے کے لیے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنا واقعہ سنا، ایک بار راجستھان میں گئے، قرآت کا جلسہ تھا اور امام صاحب کو عربی کا کچھ پتہ نہیں تھا. بہت سارے امام اب بھی ایسے ہیں، خاص طور سے دیہاتوں میں، وہ کچھ پتہ ہی نہیں، جب قرآن ہی نہیں معلوم ہے تو عربی زبان کہاں سے معلوم ہے، اب کیا دعا کرتے کچھ پتہ ہی نہیں. تو رو رو کر دعا کرے، جب انہوں نے دیکھا قاری لوگ ہیں اور ان کے ساتھ میں ان کے کئی شاگرد بھی ہیں، اور قرآت کے جلسے کی وجہ سے بڑا مجمع آیا ہے، تو موڑ میں آ گئے اور انہوں نے دعا کی اور رو کر دعا کی، اللہم اخرجنا من الجنۃ بالقرآن، نعوذ باللہ من النار، استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر آپ سب حضرات کو عربی آتی تو نعوذ باللہ استغفر اللہ سب پڑھ دیتے، جن کو معلوم تھا انہوں نے پڑھ ہی لیا. یعنی یہ کہہ رہے اللہ قرآن کے طویل میں ہم کو جنت سے نکال دے، اب اسے بھی آمین کہہ رہے ہیں. لا حول الا بالله استغفر الله العظیم. خیر، تو میں نے پہلے بتا دیا کہ میری باتیں بے ترتیب ہوتی ہیں، بات ترتیب نہیں ہوتی ہیں. بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ تعالیٰ فقط کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرتے رہے مگر ڈرتے رہے، اپنے کسی عمل پر ہم کو غرور نہ آئے. غرور کا لفظ ہمارے پاس اردو میں ہے اکڑنے کے معنی میں، لیکن عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکہ کھانے کو. چونکہ اکڑنے والا واقعی دھوکے میں ہے چھوٹا مگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے دنیا کیا ہے, دار الغرور ہے. دنیا دار الغرور ہے, دار الحوری والقصور نہیں ہے. دنیا دار الغرور ہے, دار الحوری والقصور نہیں ہے. دار الحوری والقصور کون سا ہے؟ تو جنت ہے. یعنی حور اور محلات کی جگہ تو جنت ہے, یہ دار الغرور ہے. اور قرآن پاک میں ہے ام الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. اب یہ دھوکے کے سامان پر ہم بھروسہ کر لیں اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے پھر اکڑیں تو ظاہر ہے سب سے بڑا دھوکا ہے. اسی لیے اردو والوں نے اکڑنے کو غرور کا لفظ دے دیا اور اکڑنے والے کو مغرور کہہ دیا. اکڑ کو غرور اور اکڑنے والے کو مغرور. عربی زبان میں اس معنی کے لیے لفظ بڑا شاندار ہے, وہ ہے لفظ تکبر. اور لفظ غرور میں غرور ہو سکتا ہے, تکبر میں کوئی غرور یعنی دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تکبر میں پورا معنی ہے, غرور میں تو غرور ہو جاتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے. لفظ تکبر کے معنی زبردستی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, بتکلف اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. واقعی جو غیر اللہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو حقیقت میں تو بڑا نہیں ہے, تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو خامخواہ بھی بڑا سمجھ رہا ہے اور زبردستی بڑا سمجھ رہا ہے. بڑائی کہاں ہے؟ جو بڑائی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے, اور جو بڑائی ہے وقتی طور پر کیا ضروری ہے کہ آخر تک رہے؟ وہ بڑائی کا سبب نکل بھی سکتا ہے. کسی کے پاس جائیداد ہے, کیا کوئی گارنٹی نہیں آخر تک رہے. کسی کے پاس کرسی ہے, گارنٹی نہیں آخر تک کرسی رہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے بعض بعض مشائخ نے اپنے مریدین کے حالات کو دیکھا, وقتی حالات کو, اس پر اعتماد کیا اور اطمینان ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت بھی دی, خلافت سے بھی نوازا. لیکن جب بعد میں حالات بدلے تو انہوں نے اجازت کو واپس بھی لے لیا. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ یہاں کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے, دائمی نہیں ہے, یہ سب عارضی چیزیں ہیں. جب عارضی چیز ہے تو پھر اس کی بنیاد پر کوئی آدمی اکڑتا ہے تو واقعی یہ دھوکے میں ہے. اسی لفظ تکبر ہے. اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گناہ جو ہوا اللہ تعالی کی مخلوق میں وہ ہوا ابلیس سے, اور وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ استکبار. استکبار کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اللہ اکبر. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا سجدے سے اللہ کا حکم ماننے سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کان من الکافرین, کافرین میں سے ہو گیا. اور اس کی حماقت کی بھی حد ہو گئی جب اللہ تعالی نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تیری کیا مجال تھی کہ تو نے انکار کیا سجدے سے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ سے حجت بازی کی, اللہ سے مناظرہ کیا خبیث مردود نے. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. یہ سب پرانی باتیں, سنی باتیں ہیں, اور دین میں نئی بات کہاں پیش کریں گے؟ دین میں نئی بات پیش کریں تو یہی تو بدعت ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے اس امر دین میں جو نئی بات کو ایجاد کر کے پیش کرتا ہے, جو اس میں سے واقعی نہیں ہے تو وہ مردود ہے. تو کہاں سے نئی بات پیش کریں گے؟ وہ کم سے کم 1400-1450 سال پرانی بات ہوگی جسے الگ الگ انداز سے پیش کرے. بات تو وہی ہوگی, وہ بولنے کا انداز الگ ہوگا, زبان الگ ہوگی. تو اس نے کیا کہا؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی کی صفت ہے نیچے رہنا, پسپا ہونا, ذلیل ہونا, اور آگ کی صفت ہے اوپر کو جانا. تو بھلا ایک چیز جسے تو نے پیدا کیا اس کی خاصیت اوپر جانا ہے, وہ نیچے پسپا ہونے والی چیز کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتی ہے؟ تو اس نے سمجھیے کہ وکیلوں کی ایک دلیل پیش کی. اس لیے ایک مولا نے کہا, اور صاحب نے کچھ لائر بھی تھے, کہا میں لائروں سے معذرت خواہ ہوں, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر کوئی وکیل ہو تو معاف کرے. انہوں نے کہا سب سے پہلا لائر ابلیس تھا, اس لیے کہ اسی نے لاجیکل پوائنٹ سب سے پہلے پیش کیا. ایک اعلیٰ چیز ادنا چیز کو کیسے سجدہ کرے گی؟ ہمارے ایک دوست تھے حاجی نور محمد سیٹ صاحب, ان کو نوری سیٹ کہتے تھے, مولانا شاہ جانی سیٹ جو تھے نا, جانی سیٹ جان اینڈ کمپنی, وہ شامیانہ وغیرہ, ان کے بھائی حاجی نور محمد ستار سیٹھ پکارتے نوری سیٹھ. ان وہ بہت علیل ہو گئے, مجھے معلوم ہوا علیل ہیں, ان کے ایام بہت قلیل ہیں جو رہ گئے ہیں. تو میں مولانا ابراہیم صاحب میرے شاگرد کے ساتھ ان کے پاس گیا, اور مجھے کیا خبر تھی کہ ان سے آخری ملاقات ہوگی زندگی کی. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تین کوٹوں سے بچا, خاکی کوٹ سے, سفید کوٹ سے اور کالے کوٹ سے. کیا مطلب ہے؟ پولیس سے, لائر سے اور ڈاکٹروں سے. اور انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یوں کہا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یوں کہا, لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے, لو آج ہم بھی صاحب اولاد. بھائی سارے وکیل ایسے نہیں, الحمدللہ بہت سارے وکیل اللہ والے بھی, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عرفان بھی عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی لائر ہیں, لیکن وہ لوئر نہیں ہیں, وہ ذلیل نہیں, نعوذ باللہ. سارے لائر ایسے نہیں ہیں, لیکن عام طور سے لائر کا کام ہے حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا. جس نے رشوت زیادہ دے دی بس اسی کا کام ہوگا. درمیان میں بغیر صفحے کے بھی ایک بات سنا دوں. مولانا پالن حقانی صاحب آتے تھے, کہتے تھے صفحے کی باتیں تو بہت سن لی ہیں کہ بغیر صفحے کے بھی سنو. اور دلچسپی کے لیے اور انبساط پیدا کرنے کے لیے مجمع میں یہ کام کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بڑے مالدار کے لڑکے نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا. اب پولیس میں بات گئی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کے لیے سزا طے ہو گئی کہ پھانسی پر اسے لٹکانا ہے. وہ مالدار آدمی نے سوچا میں اتنا بڑا مالدار, اور میرا مال ہے کس کے لیے؟ اولاد ہی کے لیے تو ہے, ورنہ اتنے مال کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ اگر میرے مال نے میرے بچے کو نہیں بچایا تو اس مال کا کیا فائدہ؟ اسے تو مٹی میں ملانا چاہیے. اس نے طے کر لیا, اس نے اور اس کی بیوی نے, ہم کو بہرحال چاہے کتنے لاکھ روپے خرچ ہو جائیں اپنے بچے کو بچانا. اس زمانے لاکھوں کا تصور نہیں تھا, وہ ہزاروں تک ہی بات تھی, لاکھوں کا تصور نہیں تھا. آپ حضرت مفتی صاحب سے پوچھیں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہزار سے اوپر کوئی عدد ہی نہیں تھا. اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ہے, وارثناہ الی مئۃ الف او یزیدون, ہم نے یونس کو بھیجا نبی بنا کر سو ہزار کی طرف. اگر لاکھ کے لیے کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہ بیان کرتے؟ اس زمانے میں لاکھ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, وہ ہزار ہی کو جانتا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے یونس کو نبی بنا کر بھیجا سو ہزار کی طرف, او یزیدون, بلکہ اس سے کچھ زائد کی طرف. اور کان مقدار الف سنتی مما تعدون, قیامت کے بارے میں ہے, جسے تم شمار کر سکتے ہو اس کی مقدار یعنی قیامت کی ہزار سال کے برابر ہوگی. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. تو الف کا الف تو قرآن پاک میں بہت جگہ ہے, بِثَلَاثَةِ آلَافٍ, بِخَمْسَةِ آلَافٍ, تو ہزار اور سو تو ہے مگر اس سے اوپر کہیں لفظ نہیں ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گن کر سو اور ہزار ہے, اس کا مطلب یہ جسے تم آخری عدد سمجھتے ہو اس سے بھی شب قدر بہتر ہے. اور آج کے دور میں لاکھ سے آگے کروڑ, کروڑ سے آگے ارب, ارب سے آگے کھرب, کھرب کے آگے سنگ, اس کے آگے میل, اس کے آگے مہاسنگ. یہاں یہ آخری عدد ہے اردو میں, آپ انگلش میں پتا نہیں کیا کہتے آپ لوگ, ملین اور بلین, اب اس بلین سے اوپر کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے, ٹریلین بھی ہے شاید, وہ بھی ہے شاید. یعنی یوں سمجھیے جسے تم آخری عدد سمجھتے ہو شب قدر اس سے بھی بہتر ہے. اور یہ بات ذرا دل کو بھی لگتی ہے. خیر اب بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. تو میاں بیوی نے طے کر لیا کہ بچے کو بہرحال بچانا ہے, اس میں ہماری عزت کا بھی مسئلہ ہے, وقار کا بھی مسئلہ ہے. ایک لائر کے پاس گئے, لائروں کی چل رہی, لائر کے پاس گئے, کہا بھائی میرے لڑکے نے جان بوجھ کر ایک شخص کا قتل کر دیا, جرم ثابت ہو گیا, پھانسی کی تاریخ طے ہو گئی ہے, کسی طرح تم میرے بچے کو بچا لو اور منہ مانگا انعام ہم سے حاصل کر لو. کتنا لوگے اس کا معاوضہ؟ وہ پرانا زمانہ تھا, اب کی بات نہیں تھی, اب کا تو قصہ کروڑوں کا ہے. اس نے کہا سو روپیہ دے دیا, اس وقت کا قصہ ہے, سو روپیہ دے دیں. کہا بہت اچھا ہے, ہم لوگ میاں بھی آپس میں طے کر لیں گے, سو روپے لا کر کے آرام سے دے دیں گے, مگر ہمارے بچے کو بچا لو, اسے پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اب جب باہر گئے میاں بھی باہر نکل کر, تو بیوی نے شوہر کے کان مروڑے کہا کہ کوئی پھٹیچر لائر ہے، کوئی فقیر لائر ہے، یہ 100 روپیہ لینے والا ہمارے بچے کو کیا بچائے گا، چلو کسی بڑے لائر کے پاس جائیں گے تلاش کرو. ایک لائر کے پاس اور گئے اور جا کر کے پھر وہ کہانی سنائی، کہا تم کیا فیس لوگے؟ اس نے کہا 300 روپیہ لوں گا. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، 300 روپیہ نکال کر دے دیا اور کہا کہ بچا لو ہمارے بچے کو، پھانسی نہیں ہونی چاہیے، اور باقی بچ جائے گا تو اور انعام دیں گے، یہ تو معاوضہ جو تم نے مانگا اور بھی انعام ہمارے طرف سے ہوگا. بھئی یہ انسانوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں وعدے کا، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتے وہ پورا ہونے والا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں وہ سب ہے جسے وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ کا وعدہ تو پورا ہوگا، انسانوں کا کوئی وعدہ نہیں. کام پورا ہو جائے گا مطلب نکل جائے گا تو کوئی پہچانتا نہیں. خیر میاں بیوی نے باہر نکل کر کہا یہ بڑا لائر ہے، اس نے 300 روپے مانگا، یہ بڑا لائر ہے، یہ بچائے گا ہمارے بچے کو. خیر چند دن ہوئے، مقدر میں اس کی پھانسی تھی، وہ نہیں بچ سکا، وہ لائر کی لائری کام نہیں آئی، وہ دلیل اس کی فیل ہو گئی اور مجرم کو پھانسی ہو گئی. خیر بہت افسوس ہوا، چند دن روئے دھوئے، اور کب تک روتے دھوتے رہیں گے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا، میاں بیوی نکلے تفریح میں، تو وہ لائر جو ملا وہ 100 روپے والا، اس کے پاس سے گزرے، کہ ادھر آؤ، کہ کیا ہوا تمہارے بچے کا؟ بس کیا بتائیں، ہمارے مقدر کی بات تھی، ہم تم سے بڑے لائر کے پاس گئے، 300 روپے فیس لیے، پھر بھی ہمارا بچہ نہیں بچا. بہت رونے لگے، کہا مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا تمہارا بچہ بچنے والا نہیں ہے، لیکن کم سے کم تمہارے 200 روپے تو بچا دیتا ہوں. جو کام اس نے 300 میں کیا وہ تو 100 میں کرنے والا تھا، مگر تم نے نہیں مانا، بچہ بھی گیا 200 روپے بھی گئے. بھائی اس زمانے میں 200 روپے بڑی چیز. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کی بات، ہمارے یہاں کرناٹک میں کنڑی زبان چلتی ہے، تو ہمارے یہاں بڑے مالدار کو اینور رو کہتے تھے، اینور کہتے 500 روپے کو، یعنی کسی کے پاس 500 روپے ہوتے تھے تو بڑا مالدار ہوتا تھا، اور آنکھ اٹھا کہتے اینور ہوتا ادھر ہے، یعنی 500 روپے رکھنے والے، یعنی بڑے مالدار جا رہے ہیں. تو 100 روپے کی بڑی خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اور دیکھیے ابلیس کو اس کی لائری کام نہیں آئی، اس کی لائری نے اس کا بیڑا غرق کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا تو جنت سے، تو مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. اللہ اکبر، میری لعنت. بھائی عام انسانوں کی لعنت بھی خطرناک ہے، فرشتوں کی لعنت بھی خطرناک ہے. قرآن پاک میں بازلوں کے بارے میں فاولائک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جب اللہ کی لعنت ہے تو فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں صرف میرے دل میں تمہاری نفرت نہیں آئے گی، بلکہ فرشتے بھی تم پر لعنت بھیجیں گے اور عام انسان بھی لعنت بھیجیں گے. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. تو جو شریف ہے اور واقعی دیندار ہے اور حیا دار ہے، اسے حضرت آدم کی صفت اپنانا چاہیے، ابلیس کی صفت کو نہیں اپنانا چاہیے. تو ابلیس کی صفت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور حضرت آدم کی صفت کیا ہے؟ چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی، اس سے تو غلطی ہوئی جان بوجھ کر، خبیث اور مردود سے، کس سے؟ ابلیس سے. مگر حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ ہی جب فرما رہے ہیں کہ بھول گئے، تو پھر پیغمبر کو کیسے کہہ سکتے ان سے جان بوجھ کر غلطی ہوئی؟ جن کے ہاں غلطی شمار کی جانی چاہیے وہی فرماتا ہے کہ بھول ہوئی. پھر پیغمبر کو الزام دینا اور یہ کہنا بابا آدم سے غلطی ہم کہ ہمیں کرے تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ. آپ حضرات کو سناتا ہوں، یہ ایک مولوی صاحب، وہ الگ لائن کے تھے، اللہ کا شکر ہماری لائن کے نہیں تھے، وہ ہماری لائن کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ الگ لائن کے تھے، یعنی وہ قبر پرستوں کی فہرست میں تھے. ان سے کسی نے کہا حضرت تمہیں فلاں شخص کا، وہ نہیں کہوں گا کس کا، وہ بھی عجیب بات ہو جائے گی، اچھا بھی نہیں ان لوگوں کا ذکر کرنا یہاں اچھی محفل میں، تمہیں فلاں شخص کا نکاح پڑا ہے لیکن نہیں پڑھا، اگر جھوٹ بولے نا حضرت، تمہیں نماز پڑھا رہی امام صاحب خطیب صاحب، اور تمہارے کتنے مریداں ہیں, اتنا بڑا جھوٹ بولے نا. تو کیا جواب دیا انہوں نے, دیکھے دل کسی کا سخت ہوتا ہے ایسی باتیں, چھوڑو جی کیا غلط کر دے لا, ہمارے بابا آدم ہی جھوٹ بول دے.
نعوذ باللہ من ذلک, استغفر اللہ واتوب الیہ.
حضرت آدم علیہ السلام کہاں جھوٹ بولا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسیا, آدم علیہ السلام بھول گئے. انہوں نے کہا گناہ تو حضرت آدم سے چھوا, ہم بھی غلطی کرتے تو کیا حرج ہے. لاہور اور قلعہ دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے مزید فرمایا ولم نجد لہ عزما, ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا, پختہ ارادہ نہیں پایا. اور جب چوک ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا وقتی طور پر عتاب ہوا تو دونوں نے کیا کہا, صرف حضرت آدم نے نہیں, ان کی رفیق حیات نے, ان کے لائف پارٹنر حضرت حوا نے بھی کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا. اور اللہ نے وہ کلمات تلقین فرمایا, فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے. تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, ان دونوں نے حاصل کیے. اور اللہ نے سکھایا کس طرح معافی چاہنی چاہیے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو یہ نعوذ باللہ اللہ پر ظلم نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. قرآن پاک میں مضمون ثابت ہے, انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اور دوسری جگہ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, وہ ظلم خود اپنے اوپر کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور یاد رکھیں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں غیر پر ظلم ہوا تو ظلم ہے اور خود پر ظلم ہوا تو ظلم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, غیر پر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے, اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے. اور یہ خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. مگر دیر ہوئی, بہت دیر ہوئی, کیا ٹائم ہوا, ختم کر دیا. تو یہ پیغمبروں کی شان ہے, اگر چوک ہوتی ہے بھول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, پھر اللہ بھی عنایت کے ساتھ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے, فتاب علیہ, جب آدم نے رب سے کلمات حاصل کر لیے اور آدم متوجہ میری طرف اور میرے دربار میں انہوں نے ہاتھ پھیلایا, ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا پڑی, تو فتاب علیہ, اللہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا. آدم متوجہ ہوئے استغفار کے ساتھ اور اللہ متوجہ ہوا مغفرت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ. تو یہ ہماری حالت ہونی چاہیے, غلطی ہو جائے تو اڑنا نہیں, گناہ پر ضد کرنا, گناہ پر اڑنا, گناہ پر اصرار کرنا یہ شیطان کی صفت ہے. اور غلطی ہو جانے کے بعد نادم ہونا اور تائب ہونا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے. ہم جب آدمی ہیں تو آدم علیہ السلام کی صفت آنی چاہیے. آدمی کو آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہے, یعنی آدم والا ہے. اللہ اکبر. اگر واقعتاً کوئی آدمی آدمی بن گیا تو پھر اس کا تو مرتبہ بڑا ہی بلند ہو جاتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا تھا, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے کہا فارسی میں, باخبر شو از مقام آدمی, باخبر شو از مقام آدمی, آدمیت احترام آدمی. کہتے ہیں آدمی کے مقام سے باخبر ہو جاؤ. آدمی کون ہے؟ جو جس کے اندر آدمیت ہے, یعنی آدم علیہ السلام کی صفت ہے وہی آدمی ہے, اور جس کے اندر جانوروں کی صفت ہے وہ کہاں سے آدم ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر آدمیت پیدا فرمائے. میں نے کوئی آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ ہی کروں گا, بات ختم کروں گا, کہیں سے کہیں چلے گئے. اور پوری باتیں ہی بے ترتیب, یہ تقریر بھی نہیں تھی, یہ باتیں ہی تھیں. آپ حضرات سنتے سب حضرات تشریف رکھیں, کچھ دین کی بات ہوگی تو میری بھی دین کی بات تھی, کوئی تقریر نہیں تھی. تقریر وہ ہوتی ہے جو مدلل اور مکمل ہوتی ہے, اور یہاں نہ تکمیل ہے نہ کوئی تدلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, مدرسے کی مناسبت سے میں نے کچھ پڑھا تھا, ارادہ تھا کچھ کہوں گا مگر بہت دیر ہو گئی, میں حضرات سے معذرت خواہ ہوں. سب سے پہلے مفتی صاحب سے میں نے ان کے سامنے سمجھے کہ بہت بے ادبی کی باتیں کہہ دیں اور آپ حضرات کا وقت ضائع ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 14 پارے کے آغاز میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم ہی نے اس ذکر کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مشہور آیت ہے ماشاءاللہ. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے قل ھو اللہ احد اور انا آتینا کل کوثر اور والعصر یاد ہے, بہت سوں کو یہ آیت بھی یاد ہے, کیونکہ جب بھی مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے قرآن کے جلسے میں اور حفظ کے جلسے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اور عام طور سے جب سیرت کا جلسہ ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, یہ آیت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ مجھے یاد آیا ایک واقعہ, سبیل الرشاد میں ایک مرتبہ ایک جلسہ تھا, حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی صاحب کے تو ڈائریکٹ استاد ہیں, میرے انڈائریکٹ استاد ہیں, یعنی میں نے بل واسطہ ان سے پڑھا ہے, بلا واسطہ نہیں پڑھا ہے, ان کے شاگردوں سے پڑھا, ان سے پڑھنے کا موقع نہیں ہوا کیونکہ چار سال کے بعد نکل گیا تھا, یہ حضرات آخر تک رہے استفادہ کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک جلسہ تھا, حضرت مفتی صاحب مرحوم نے فرمایا ایک طالب علم سے قاری سے ایک رکوع پڑھ دے قرآن شریف, تو انہوں نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن یہ پڑھا. بھائی ایک زمانہ تھا, آپ حضرات کو یاد ہوگا, جب بھی کسی سے کہا جاتا قرآن پڑھو لا تسمعوا لہذا القرآن کا رکوع پڑھتے تھے. مفتی صاحب نے ازراہ مزاح فرمایا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو, ازراہ مزاح. خیر تو یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر عام طور سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, اور کسی نہ کسی بہانے بہرحال آیتوں کو یاد کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرید, یہ حدیث بھی عام طور سے سنتے رہتے ہیں, یقیناً وہ سینہ جو قرآن پاک کے کسی بھی حصے سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور وہ سینہ آباد کب ہوتا ہے؟ جتنی اللہ کی آیتیں دل کے اندر آئیں گی, جتنا قرآن اندر آئے گا ویرانی اتنی دور ہوگی اور اتنی آبادی اندر ہوگی, اور اتنی ظلمت کافر ہوگی اتنا نور آئے گا دل کے اندر. تو آپ حضرات کسی نہ کسی بہانے میں, عام طور سے شعبہ حفظ سے جب کوئی فارغ ہوتا ہے اور دستار بندی حفاظ کی ہوتی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں ان کے والدین سے اور بڑوں سے سرپرستوں سے کہ وہ دن کتنی حسرت کا ہوگا اور کس قدر افسوس کا مقام ہوگا جبکہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ قیامت کے دن جنت میں ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا, ایک ایک درجے چڑھتا جائے گا, اور اس کے درجے 6660 پر 6 درجے بلند ہو جائیں گے. 666 پرانے پاک کتنی آیتیں ہیں نا, جس کو خوب یاد ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا تھا اخلاص کے ساتھ اور اس کی اشاعت بھی کر رہا تھا. صرف یاد کرنے پر یہ فضیلت تو نہیں ہو سکتی, اتنی بڑی فضیلت, یاد بھی ہے صحیح پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے, دوسروں کی دعوت بھی دیتا, انشاءاللہ وہ یقیناً اس فضیلت کا مستحق ہوگا. تو اس کتنی حسرت کا وہ دن ہوگا جب آپ کے سامنے آپ کا بچہ 6666 درجے بلند ہوگا اور آپ کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوگی, آپ 7 درجے بھی نہیں چڑھیں گے, کتنے افسوس کا مقام ہوگا. تو واقعی ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر 6660 پر 6 آیتیں یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم 40-50 آیت تو یاد کرو بھائی, سورہ فاتحہ یاد کرو اور سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک تو یاد کرو, اور اللہ اور توفیق دے, ہمت کرو, اللہ سے حافظہ مانگو اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرو یا اللہ تیرا کلام تو بغیر استحقاق کے کسی کے سینے میں جمع, کسی کا کیا استحقاق ہے, سب تیرے بندے ہیں, اے اللہ تو نے فلاں فلاں کو بچوں کو 4-5 سال کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, اے اللہ میں بھی تیرا ادنا سا بندہ ہوں, بہت گنہگار ہوں, لیکن تو نے اگر اپنے فضل سے میرے سینے میں تیرا کلام جمع کر دیا, تیرا احسان ہوگا, تیرا کرم ہوگا. اللہ سے دعا کریں اور پھر سورہ یاسین بھی یاد کر لیں, سورہ واقعہ یاد کر لیں, سورہ ملک یاد کر لیں, الف لام میم سجدہ یاد کر لیں, سورہ دخان یاد کر لیں, اور ذرا ہمت کر کے سورہ کہف یاد کریں. حضرت شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سلسلہ چلایا تھا اور ائمہ کو آپ ہدایت فرماتے تھے روزانہ صرف ایک آیت یاد دلاؤ صحیح, اور سال بھر میں کتنی آیتیں یاد ہو جائیں گی, انگریزی حساب سے 365 یا 366 آیتیں یاد ہو جائیں گی, اسی طرح 10 سال ہو جائیں کتنی 3600 آیتیں یاد ہو جائیں گی. تو یاد کرنا چاہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کرم بھی ہوگا, اور یہاں سلسلہ جنبانی ہی نہ ہو, زنجیر ہی نہ ہلائیں, تو اللہ کیوں زبردستی کسی کی یاد دلائے گا؟ خیر, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن پاک کے مشہور پانچ ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نازل کرنے میں ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے, ہم ہی نے نازل کیا ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا ہی کلام ہے. اور جیسے میں ازلی ہوں میرا کلام بھی ازلی ہے, اور جیسے میں ابدی ہوں میرا کلام بھی ابدی ہے, جیسے میں لافانی اور لاسانی ہوں میرا کلام بھی لافانی اور لاسانی ہے. لیکن آگے جتنی تاکید کے ساتھ پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے, اتنی تاکید کے ساتھ بات کا حصہ نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یا یہ نہیں فرما ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تاکہ بندوں کے منہ میں بھی پانی آئے, وہ بھی کوشش کرے اس کی حفاظت کرنے کی. الحمدللہ جو حفاظ قرآن ہیں وہ الفاظ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں, جو قاری ہیں وہ اس کے تلفظ کی حفاظت کرتے ہیں, جو علماء ہیں وہ قرآن پاک کے معنی کی حفاظت کرتے ہیں, جو صوفیہ ہیں وہ اسرار و غوامض اور دقائق اور حقائق کی اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو اشاعت قرآن کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ اشاعت کے سلسلے میں جتنے ان سے حفاظت کا کام ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے بندوں کو یہ فرمایا کہ اصل حفاظت کرنے والا تو میں ہوں, لیکن آپ نے دیکھا ہے جو بچہ یا جو بڑا قرآن کا حافظ ہوتا ہے ہم سب لوگ کیا کہتے ہیں ان کو, حافظ صاحب حافظ صاحب کہتے ہیں, حالانکہ اصل حافظ صاحب کون ہے بولو بھائی؟ اصل حافظ صاحب تو اللہ تعالیٰ, اس لیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اب اصل قاری بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, اصل قاری بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں, اور اصل مرتل بھی اللہ تعالیٰ ہی, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, لیکن اس کے بندوں میں کوئی ترتیل سے پڑھتا ہے اللہ اسے بھی مرتل کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں, بندوں میں کوئی قاری بنتا ہے اسے قاری صاحب کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں, بندوں میں سے کوئی علم قرآن حاصل کرتا اللہ اسے عالم دین کے نام سے مشہور کر دیتا ہے. اسی طرح اصل مفتی اللہ تعالیٰ ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ, تو معلومات اصل مفتی اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن اس کے بندوں میں سے جو افتا کی مشق کر لیتا صحیح فتوی دیتا اللہ اسے مفتی صاحب کے نام سے مشہور کر دیتا. یہ میں اپنی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے حضرت حکیم الاسلام علامہ قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ سے یہ تقریر سنی ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور غالباً وشارم میں یا آمبر میں تقریر میں نے سنی ہے. خیر, بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, چھوٹوں کی زبان سے کہاں ایسی باتیں نکلتی ہیں. یا آپ حضرات نے سنا ہوگا من عملا بما علما علمہ اللہ ما لم یعلم, کے مانا اسی روایت ہو, جو حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا. اسے مختصر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو کسبی علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے لدنی علم عطا فرماتے ہیں اور وہ بھی علم عطا فرماتے ہیں. خیر, اور حدیث پاک میں نے پڑھی تھی, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مرتبہ ارشاد فرمایا انا للہ اہلینا من الناس, بے شک اللہ تعالیٰ کے خاص گھر کے کچھ لوگ ہیں, یعنی اللہ کے کنبے کے کچھ لوگ ہیں. حالانکہ نعوذ باللہ اللہ پاک کنبے سے خالی ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا والد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. جب نہ والد نہ ولد تو پھر بھائی اور بہن کا کیا سوال, چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ کا, نانا نانی دادا دادی کا کیا سوال ہے, اور خسر اور ساس کا کیا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی ظاہری کنبہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو میرے ساتھ اختصاص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے خاص گھر کے کچھ لوگ ہیں. تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی, انہوں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, یہ فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے, آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته كما قال علیہ السلام, جو قرآن والے ہیں وہی اللہ کے اہل ہیں اور اس کے خواص تھے. اب قرآن والے کون ہیں؟ حضرت شیخ نے شاید تشریح میں فرمایا ہے دودھ والا اسے کہتے ہیں جو دودھ ہی کا کاروبار کرتا ہے اور اس کا دودھ بھی پیور ہے, امپیور نہیں ہے, تو حضرت کا مطلب تو وہی ہے. اور مٹھائی والا اسے کہتے ہیں جس کی دکان میں مٹھائیاں قسم ہاں قسم کے مشہور ہیں اچھی ہیں. اسی طرح قرآن والا اسے کہیں جسے قرآن سے خاص تعلق ہے. بے عام تعلق تو ہر مسلمان کا ہے. کون ایسا بدبخت ہوگا جو یہ کہے گا میرا قرآن سے تعلق نہیں ہے؟ ایک شرابی بھی ہوگا مسلمان اگر اسے سکر نہیں ہوگا, نشہ نہیں ہوگا, ہرگز اللہ کی قسم نہیں کہہ سکتا میرا قرآن سے تعلق نہیں ہے. کہہ سکتا ہے کیا؟ نہیں کہہ سکتا. تو جب سے ایک شرابی, ایک کبابی, ایک زانی, ایک چور اور ایک ڈاکو اور قاتل نہیں کہہ سکتا کہ میرا قرآن سے تعلق نہیں ہے, تو اللہ کا شکر ہم لوگ نعوذ باللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں اہل قرآن سے مراد ظاہر ہے ہما شما نہیں میں اور آپ نہیں ہیں, بلکہ قرآن والے وہ کہے جائیں گے جن کو خاص قرآن سے تعلق ہے. جب دیکھو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پاک سمجھ رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پاک سمجھا رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں, جب دیکھو قرآن پاک کی دعوت دے رہے ہیں. میں آپ کو سنا دوں, ایک پانچ منٹ شاید اور بڑھ جائیں گے. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی بہت پہلے, وفات سے بہت پہلے تک روزانہ تین پارے پڑھتے تھے یاد سے, خوب یاد تھا ماشاء اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. روزانہ تین پارے پڑھتے تھے, لیکن آخر عمر میں غالباً وفات سے 10-12 سال پہلے سے معمول ہو گیا تھا, روزانہ 10 پارے قرآن شریف پڑھتے تھے. یعنی ہر 3 دن میں یہ ختم, ہر 3 دن میں ختم. لیکن اے بچوں جنہوں نے یہاں داخلہ لیا ہے, آپ لوگوں نے ناظرہ میں داخلہ لیا یا حزب میں داخلہ لیا ہے؟ جی ہاں, صلاحیت کے اوپر فیصلہ ہوگا. اگر حزب میں داخلہ ہو رہا کسی کا تو سن لے یہ واقعہ, عبرت کے لیے سناتا ہوں. بڑے حضرت نے ہمارے سامنے کئی مرتبہ اپنا ذاتی قصہ سنایا کہ اللہ کا فضل ہے جی, حضرت تو بہت موٹی اردو بولتے تھے, ان کے صاحب زادے مفتی صاحب کی طرح بہت فصیح و بلیغ نہیں تھے, بہت سادہ اردو تھی, بہت سادہ اردو تھی, لیکن الحمدللہ بہت بلا کا اثر تھا. بلا کا مطلب مصیبت کا نہیں تھا, وہ اردو کا محاورہ ہے. تو بہت زیادہ اثر تھا. تو بڑے حضرت نے فرمایا, میرا ایک معمول تھا جی, جب تک میں قرآن سناتا تھا تراوی میں محراب سناتا تھا, میں 14 بار پڑھتا تھا جی, پہلے 12 بار حافظے سے پڑھتا تھا اور 13ویں بار فجر کی سنت سے لے کر مغرب کے اوابین تک اسے وہ سوا پارا ایک پارا پڑھ لیتا تھا جو رات میں سنانا ہوتا تھا, اور کسی حافظ سے دور کر لیتا تھا. تو کتنے ہوتے تھے؟ کہتے تھے جب تک میں 14 بار نہیں پڑھ لیتا تھا رات کو تراوی میں نہیں سناتا تھا. اللہ اکبر. اور ہم نے دیکھا ہے نئے نئے حفاظ جن کے دور بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے, جن کی غلطیاں ہیں, جن کا حفظ کچا ہے, 4-4, 5-5 بار پڑھتے ہیں اور خود مصیبت اٹھاتے ہیں, دوسروں کو پریشان کرتے تراوی میں. اب پیچھے سامنے کا بھی امتحان ہوتا ہے. اب بیچارے حافظ کو یاد نہیں تو سامنے کو کہاں سے یاد ہوگا؟ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ایسا بھی ہوتا ہے حافظ صاحب 14-14 غلطی کرتے ہیں, ایک جگہ بھی لقمہ نہیں, اور ایک جگہ تو ایسے سامنے صاحب ملے. میں نے پوچھا یہ جو آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کتنے دور کیے ہیں؟ کہ حضرت ابھی 3 پارے باقی ہیں. اور میں نے پوچھا یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہ حضرت یہ میرے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ, جب آپ کے شاگرد ہیں اور 3 پارے ابھی باقی ہیں تو یہ کیا آپ سماعت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ پیسہ لینے میں پارٹنر ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. بڑا قرآن پر بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے بھائی, بہت ظلم ہو رہا ہے. تو مجھے یہ کہنا ہے جب بڑے حضرت اتنے پکے حافظ ہو کر ماشاءاللہ 14 بار پڑھتے تھے پھر قرآن سناتے تھے. ایک جگہ میں نے تراوی کی نماز پڑھی, میں نہیں کہتا کون تھے وہ, بہت غلطیاں کی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا آپ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کہا حضرت 5-6 بار. میں نے کہا میں بڑے حضرت کو بتاؤں گا, حضرت یہ آپ کا طالب علم فلاں جگہ قرآن شریف سنا رہا ہے اور اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی پتا چلا, لوگ ناراض ہیں اور کہتے ہیں ہمارا قرآن مکمل نہیں ہو رہا ہے. پھر میں نے ان کو واقعہ بڑے حضرت کا سنایا, حضرت اتنے پکے حافظ رکھ کر 14 بار پڑھتے ہیں اور آپ اتنے کچے حافظ اور 5 اور 6 بار پڑھتے, شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں نے کہا پھر آپ کے پیچھے آ کر تراوی پڑھوں گا, اگر غلطیاں ہوں گی تو بڑے حضرت سے یقیناً شکایت کروں گا, پہلی بار میں نے معاف کیا, آپ اصلاح کر لیں. حالانکہ میں کوئی مسلم نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا اسی بہانے کم سے کم کچھ قرآن زیادہ پڑھ لے اور یاد ہو جائے. تو بھائی اللہ پاک کا کلام کوئی آدمی حفظ کر لے یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ جسے اپنا, اب نہیں کہنا چاہیے, اپنی غلاظت بھی دھونے نہیں آتا, سمجھ گئے, اپنے کپڑے بھی دھونا نہیں آتا, نہانا بھی نہیں آتا, وہ حافظ قرآن ہے. اللہ اکبر. پانچ سال بتائیے, پانچ سال کا بچہ اسے کیا آتا ہے کام بتاؤ, وہ کیا کپڑے دھو گا, کیا خود نہائے گا, اسے ماں باپ نہلاتے ہیں, بڑے نہلاتے ہیں. مگر اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ جو غنی ہے اپنی صفت غنا کو دکھاتا ہے, جب چاہتا ہے تو ایسے بچوں کا حافظ بنا دیتا ہے, اور نہیں چاہتا 70-80 کے سال کے آدمی کو اور بوڑھے کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں. ایک آخری قصہ سنا کر کے بات ختم کروں گا. حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بار موجود تھا ایک بڑے میاں, بہت عبرتناک قصہ ہے, وہی انشاءاللہ بات ختم ہوگی, انشاءاللہ کی برکت سے بات ختم ہو جائے گی. ستہ جی بینی انشاءاللہ صابرہ, حضرت نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ کی برکت سے. اب وہ جو قتل ہوا تھا بنی اسرائیل میں, تو قوم نے کہا تھا نا آخر میں انشاءاللہ اس کی برکت سے, پھر آخر میں پھر انہوں نے سوال نہیں کیا, قصہ ختم ہو گیا تھا. تو حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن. حضرت کی مجلس بہت چھوٹی ہوتی, زیادہ نہیں ہوتی تھی. حضرت 5-10 منٹ مجلس ختم کر کے پھر فوراً حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے. اور ایک میرا معمول تھا, یہ کوئی نعوذ باللہ بڑائی کی بات نہیں, ایسے بتا رہا ہوں, حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے تو میں حضرت کی مجلس میں پابندی سے الحمدللہ جاتا تھا, اور حضرت چونکہ میرے شیخ بھی تھے اس لیے میں جاتا. حضرت نہ ہوتے تو حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں جاتا, حضرت مفتی صاحب بھی نہ ہوتے تو حضرت مولانا ارشاد صاحب کے یہاں جاتا, اور وہ بھی نہ ہوتا تو کہیں نہیں جاتا تھا. ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب ہیں وہاں ماشاء اللہ دیوبند میں, ان کی دکان میں جا کر بیٹھ جاتا, قاری عبدالحفیظ صاحب کے بھائی, ان کی دکان میں جا کر بیٹھ جاتا تھا, اس لیے کہ انہیں کے محلے میں میں امام بھی تھا پڑھنے کے زمانے میں. خیر تو ایک دن کا قصہ, حضرت مولانا ارشاد صاحب کی مجلس میں بیٹھا تھا, ایک بڑے میاں ہیں 70 سال کے, ان کے جسم کا کوئی بال جو ظاہر ہو رہا تھا کوئی بال سیاہ نہیں تھا, سارے بال سفید, اندازہ یہ کہ کم از کم 70 سال کے تھے. انہوں نے آ کر کیا کہا وہ مجھے آپ کو سنانا. انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت دعا کیجئے, میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. اب جیسے اس نے کہا, اندر ہماری شرارت تو تھی اب بھی ہے, آپ نے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا, تو میں نے اندر دل میں ایک شعر پڑھا, عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, لیکن بڑے تو بڑے ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا اللہ کا نام لے کر ہی شروع کیجئے, اگر آپ کی تقدیر میں حافظ ہونا ہے تو ضرور آپ اس آپ حافظ ہونے کے بعد آپ اللہ کے پاس جائیں گے, اور اگر نہ بھی حافظ ہوں گے آپ کی حسن نیت کی برکت سے اللہ پاک سے امید ہے قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو حافظوں کی فہرست میں شمار کرے گا. حضرت نے, بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. خیر وہ دن آیا اور گیا, ہم لوگ وہاں سے نکل گئے. بعد میں معلوم ہوا وہ صاحب حافظ قرآن میں پھر ان کا انتقال ہوا. بس جب 70 سال کے بوڑھے حافظ قرآن ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ جو 25 کے اور 30 کے 40 کے اور 50 کے ہیں, ہم چاہیں تو کیا سورہ یاسین یاد نہیں ہو سکتی, سورہ رحمان یاد نہیں ہو سکتی, سورہ واقعہ یاد نہیں ہو سکتا. اور اے بچوں, جن کی عمریں 10 سال اور 5 سال اور 8 سال ہیں, یہ تو بڑا قیمتی عمر کا وقت ہے, اسے غنیمت سمجھے. مدرسے میں داخل ہونے کے بعد مدرسے میں دخیل ہوئے بغیر اپنا کام کریں. حضرت مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب طلبہ مدرسے میں داخل نہیں ہوتے, دخیل ہوتے ہیں. کا فضیہ جب پیش آئے پھر یہ فرماتا جب طلبہ صاحب الرائے بھی نہیں ہوتے ہیں, چے جائے کہ صاحب الرائے ہوں. تو آپ حضرات اپنے کام سے کام رکھیں اور حفظ قرآن کی طرف متوجہ, اللہ پاک سے مانگے اصل یاد دلانے والا تو اللہ, ہم لوگ ظاہر میں کوشش کرتے اور بڑی محنت کرتے ہیں, ڈل ڈل کے جھوم جھوم کر اللہ پاک کو یاد بھی دلا دیتا ہے. جو طلبہ یہاں آئے ہیں اللہ پاک ان کو بہترین حافظ قرآن بنائے, اور جو پہلے سے حافظ ہیں ان میں سے یہ گنہگار بھی شامل ہے, اللہ ان کے حفظ کو پختہ فرمائے, اللہ پاک غلط پڑھنے سے بچائے, اور اللہ پاک لوگوں کو دھوکہ دینے سے بھی بچائے. لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اس دن ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. اور اللہ پاک قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جو حضرات مدارس سے, خانقاہوں سے, مساجد سے, دینی اداروں سے اور صحیح دینی جماعتوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو بھی قبول فرمائے. ظاہر ہے کوئی معاون معاونت نہیں کرے گا اور محسن احسان نہیں کرے گا, یہ مدارس کیسے چلیں گے؟ اور پڑھانے والے نہیں پڑھائیں گے تو پڑھیں گے کس کے پاس؟ اور پڑھنے والے نہیں پڑھیں گے تو پڑھائیں گے کسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے پڑھنے والے بھی خوش نصیب, پڑھانے والے بھی خوش نصیب, چلانے والے بھی خوش نصیب, اور چلانے میں مدد کرنے والے بھی خوش نصیب اور سعادت مند. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اننا عبادك وابناء عبادك وابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم زين اخلاقنا بالقران، ونور قلوبنا وقبورنا بالقران، وادخلنا الجنه بالقران، ونجنا من النار بالقران. اے پروردگار، تیرے عاجز گنہگار بندوں نے تیری بارگاہ میں، تیرے عظیم دربار میں ہاتھ پھیلایا ہے، اعلیٰ اقراری مجرم تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، سزاوار ہیں، لیکن اس امید اور یقین پر کہ تو غفار ہے اور ستار ہے، تیرے سامنے دست سوال دراز کیا ہے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ اٹھے ہاتھوں قبول فرما، اے اللہ خائب و خاسر نہ بنا، یا اللہ ناکام نہ پھر. اے پروردگار، تیرے دربار سے کون خالی ہاتھ جائے گا؟ وہی جو بدبخت ہے اور ازلی بدبخت ہے، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے یا اللہ، اور وہ یقیناً خوش نصیب ہے جو تیرے دربار سے جھولی بھر بھر کے جاتا ہے. یا اللہ آج تک تو نے کروڑوں اربوں کو عطا فرمایا ہے، تیرا خزانہ خالی نہیں ہوا. یا اللہ یہاں تو سینکڑوں بھی نہیں ہیں، تو ہم کو اگر عطا فرما دے گا تیرا خزانہ کم نہیں ہوگا، تیرے دربار میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، یا اللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. اے پروردگار، بہت ہی گنہگار ہیں، مجرم ہیں. اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہم پر رحم نہیں فرمایا، یقیناً ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. لہذا اے اللہ، تو ہم کو خاسرین میں سے نہ بنا، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، باقی کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے، مگر جس کو تو بچا لے وہ عیب سے پاک ہو سکتا ہے. اللہ ہم سراپا عیب ہیں، یقیناً ہم ظالموں میں سے ہیں. اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں نہایت ہی ندامت کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہیں، بلکہ سچی توبہ کا گویا ڈھونگ رچاتے ہیں. یا اللہ، اس نقل تو اصل بنا دے، یا اللہ نقل کو اصل کے مطابق بنا دے. اے پروردگار، تو فضل فرما، اے اللہ تو کرم فرما. یا اللہ، جو المستغفرین بالاسحار ہیں، ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما. اے اللہ، رات بھر تیری بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، تجھے راضی کرتے ہیں، تیرے سامنے بل بلاتے ہیں، کڑتے ہیں، اے اللہ لرستے ہیں، اور صبح کو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر، گنہگار سمجھ کر معافی مانگتے ہیں. تو نے مقام تعریف میں ان کا ذکر فرمایا ہے. یا اللہ، اپنی رحمت سے تو ان میں ہمارا بھی شمار فرما دے. یا اللہ، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ، ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ، ذرہ حمدوش سریا ہو جائے گا. یا اللہ، تو فضل فرما دے، کرم فرما دے. یا اللہ، تیرے فضل سے جو نیکیاں ہم سے صادر ہوئیں، اپنی رحمت سے ان کو شرف قبول بھی عطا فرما، اور زندگی کے جو لمحات باقی ہیں، ایک ایک پل کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہر ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، ہر ہر نیکی پر چلنا بھی آسان ہو جائے. یا اللہ، صراط مستقیم پر تو ہم کو چلا. اے اللہ، مطلوب تک پہنچا دے عافیت کے ساتھ. اے اللہ، مطلوب تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. جس کی تو نے رہبری فرما دی اور رہنمائی فرما دی اس کا بیڑا ہی پار ہے, اور جس کا تو نے ساتھ چھوڑ دیا اس کا بیڑا تو غرق ہو کر رہ جائے گا. یا اللہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما, اے اللہ المغضوب علیہم میں ہمارا شمار نہ ہو اور الضالین میں بھی ہم شامل نہ ہوں, اے اللہ منعم علیہم کے آخری صف میں ان میں بھی آخری حصے میں بھی ہمارا نام آ جائے. یا اللہ ہم بڑے سعادت اور بڑے خوش نصیب ہو جائیں گے. یا اللہ وہ جنت کے کسی کونے میں اور آخری حصے میں اگر کسی کی جوتیوں میں بھی ہمارا بیٹھنے کا مقام مل جائے, یا اللہ تیرا احسان ہوگا, تیرا کرم ہوگا. اے اللہ ہم اس کے بھی لائق نہیں ہیں. اے پروردگار وہ کون سا گناہ ہوگا جو ہم نے نہیں کیا ہوگا, قولی گناہ, فعلی گناہ, اعتقادی گناہ. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے تو معاف فرما. اے پروردگار ہماری مصیبتوں کو راحتوں سے بدل دے, بیماریوں کو صحت سے بدل دے, اے اللہ پریشانی کو خوشی سے بدل دے, سیاحت کو حسنات سے بدل دے, خوف کو امن سے بدل دے, اے اللہ بدعت کو سنت سے بدل دے, معصیت کو طاعت سے بدل دے, اے اللہ شر کو خیر سے بدل دے, جہل کو علم سے بدل دے, ظلمت کو نور سے بدل دے. یا اللہ منافقت کو اخلاص سے بدل دے. اے پروردگار تنگ حالی کو خوش حالی سے بدل دے. اے پروردگار فضل فرما دے. یا اللہ ذلت کو عزت سے بدل دے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما. یا اللہ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. یا اللہ یقیناً ہماری غلطی ہے. یا اللہ بہت سے گناہوں کو تو اپنے فضل سے معاف فرما ہی رہا ہے, اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے تو ہم کتنے ذلیل ہوں گے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ یہ واقعات ہمارے لیے چشم کشا ثابت ہو, ہماری آنکھیں کھول دیں. یا اللہ غفلت کی چادر کو تار تار کر دیں. یا اللہ اب تو کم سے کم ہوش میں آ جائیں. اے پروردگار مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما, عظمت رفتہ عطا فرما. اے اللہ ایک وہ جانور جو سب سے ذلیل سمجھا جاتا ہے اس کی بھی آج وہ ذلت نہیں ہے جو ایک مسلمان کی ذلت ہے. یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ تو معاف فرما. اے اللہ تو کرم فرما. اے اللہ تنازعات نے امت کا بیڑا اور غرق کر دیا, آپسی جھگڑوں میں کہیں کے نہیں رہ گئے. تو نے قرآن پاک میں فرمایا اور حق تیرا قول بالکل برحق ہے. اے اللہ 100% سے بھی آگے سچا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یا اللہ تو نے ارشاد فرمایا اللہ کا کہنا مانو, اس کے رسول کا کہنا مانو, اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ نامرد ہو جاؤ گے, کم ہمت ہو جاؤ گے, بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یا اللہ امت کے آپسی اختلافات نے بیڑا غرق کر دیا. اے اللہ جماعتوں کے اختلاف نے, اے اللہ اداروں کے اختلاف نے, مساجد کے اختلاف نے, مدارس کے اختلاف نے, مکاتب کے اختلاف نے, خانقاہوں کے اختلاف نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یا اللہ بظاہر بڑے عزت والے ہیں لیکن ہماری عزت کی حقیقت تجھے معلوم ہے. یا اللہ ہم گنہگاروں کی بھی معلوم ہے کیا حقیقت ہے. یا اللہ اب تو کم سے کم ہوش میں آ جائیں, آنکھیں کھولیں. اے پروردگار ذلت کا بھی احساس نہ ہو تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے. یا اللہ تیرے ایک دوست شاعر نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا, واقعی نقصان کا بھی احساس نہ ہو تو یہ تو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ کسی کاروان اور قافلے کا. یا اللہ ہم کو نقصان کا بھی احساس نہیں ہے. یا اللہ دوسروں کے درمیان خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ہم نالائقوں کی وجہ سے اسلام بھی ذلت میں ہے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ آپسی اختلافات کو دور کرنے کی یہی شکل ہے, ہم اپنے اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں. جب تک نفسانی اغراض بیچ میں ہوں گے اور شیطان ملعون کا شکار ہوں گے یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے بلکہ اور ہوا ہوگی. یا اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو فضل فرما دے. ہم سب مل جل کر تیری رسی کو تھام لیں, اور تیری رسی کو جو تھامتا ہے جب تو رسی قیامت کے دن کھینچے گا تو ظاہر ہے جنت میں پہنچ جائیں گے, تیری رحمت کے دامن میں پہنچ جائیں گے. یا اللہ تیرے فضل کے آغوش میں پہنچ جائیں گے, ورنہ رسی نہیں تھامیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہوگا. اے اللہ تیرے دوست اللہ عثمانی نے یہاں فرمایا ہے یا اللہ اللہ تیری رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی البتہ چھوٹ سکتی ہے. یا اللہ اتنی مضبوط رسی ہے پورے انسان اور سارے جنات مل کر اس رسی کو تھام لیں گے صحیح طور پر, اور تو کھینچے گا تو رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. لیکن اے اللہ ہم اپنی نالائقی اور نااہلی سے چھوڑ دیں تو یہ رسی یقیناً چھوٹ جائے گی, پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا. یا اللہ تو فضل فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما دے. صراط مستقیم پر عافیت کے ساتھ ہم سب کو استقامت کے ساتھ رکھ دے. اے اللہ تو فضل فرما, کرم فرما. اے اللہ شیطان ملعون کے قید سے ہم کو بچا, نفس کے اے اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا, نفس امارہ کی شرارتوں سے بچا. اے اللہ ہمارا نفس امارہ بڑھتے بڑھتے آگے نکل کر نفس لوامہ ہو, پھر نفس مطمئنہ کا بھی مقام کا حاصل کرنے کی تدبیر کریں, کوشش کریں, انتظام کریں, اس کا صحیح راستہ اختیار کریں. کہ اللہ تیرا شکر و احسان ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی تو نے اپنے ایسے دوست دنیا میں رکھے ہیں کہ جن کا دامن تھامنے سے تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کا دامن تھامنے کے برابر ہو جائے گا. اے پروردگار ان ہستیوں کو بھی ہم مغتنم سمجھیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. یا اللہ اب شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کرنا حماقت ہے, خواجہ اجمیری کو ڈھونڈنا بھی بےخوفی ہے, اے اللہ قطب الدین بختیار کاکی کی تلاش میں رہ کر محروم رہنا بھی بےخوفی ہے. اب جو ہیں انہیں کو غنیمت سمجھیں, آگے چل کر یہ ہستیاں بھی ہمارے سامنے نہیں رہیں گی. اے اللہ وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو پورے طور پر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام چیزوں کو کھو دیتا ہے. یا اللہ عربی کا مشہور قول ہے اخذ الکل فوت الکل, اور یہ بھی قول ہے مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ. اے پروردگار تو فضل فرما, جو ہیں انہی کو غنیمت سمجھنے کی, ان سے استفادے کی توفیق دے. اے اللہ اور جو رہبر ہیں دینی, ان کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں للہیت کے ساتھ اور تجھے خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے متعلقین کو ماتحتوں کو صحیح راستہ دکھانے کی توفیق دے. اے پروردگار ہمارے اماموں کو بھی نیک توفیق دیں, مقتدیوں کو بھی نیک توفیق دیں. اے پروردگار تو فضل فرما, اس پورے مجمع پر ایک محبت کی نگاہ ڈال دیں. یا اللہ ایک رحمت کی نگاہ, یا اللہ تیری نگاہ نے کسے کسے کہاں تک پہنچا دیا. حضرت عمر فاروق نکلے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اتارنے کے لیے, اور جب گئے تو سر دے کر کے آ گئے. یا اللہ حضرت سلمان فارس سے آئے اور کامیاب ہو گئے, حضرت ابو ذر بنو غفار سے آئے اور کامیاب ہو گئے, حضرت بلال حبشے کے ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا. اے پروردگار کس کس کو تو نے کہاں تک پہنچا دیا. حضرت حسن بصرے کے تھے, حضرت علی کی خدمت میں پہنچ کر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. یا اللہ وہ یقیناً بد نصیب تھا ابو جہل, جو مکے میں رہ کر بھی ابو جہل تھا, جہالت کا باپ تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا, آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت کو دیکھ رہا تھا, نزول قرآن کی برکتوں کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا, لیکن وہ بدبخت کا بدبخت ہی رہ گیا. یا اللہ ایسے بدبختوں میں ہمارا شمار نہ ہو. یا اللہ منعم علیہ میں ہمارا شمار فرما. اے پروردگار اس خانقاہ کو بھی بے انتہا قبول فرما. یا اللہ اس دار ایمان کے عظیم الشان نام کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے. اے پروردگار یہاں آنے والے بھی با اخلاص ہو کر کے آئیں, پوری طلب کے ساتھ, پورے تڑپ کے ساتھ, سوز درون کے ساتھ آئیں, اور یہاں دار ایمان مدرسے میں جو پڑھنے کے لیے طلبہ پوری طلب کے ساتھ آئیں, محنت کے ساتھ پڑھیں, تیرا کلام حاصل کریں, تیرے کلام کا نور حاصل کریں, تیرے کلام کا علم حاصل کریں, تیرے نبی کی لائی شریعت کو حاصل کریں. یا اللہ فی الحال ایک چھوٹے سے پودے کی شکل میں ہمارے سامنے نمودار ہے, وہ دن دور نہیں ہے جب ایک تناور درخت ہوگا. اے اللہ دار العلوم دیوبند پہلے اتنا بڑا عظیم الشان کہاں تھا, ایک انار کے درخت کے نیچے اس کا آغاز ہوا تھا, اب تو نے اپنے فضل سے کہاں تک پہنچا دیا. یا اللہ ذرہ مقدار کو ہم دو سے شریا کرنا تیرا ادنا کرشمہ ہے, تیری قدرت کی ادنا نشانی ہے. یا اللہ اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ نظر بد سے بچا, حاسدوں سے بچا, آدھا سے بچا. اے اللہ ہر طرح کی کوتاہیوں سے بچا, ہر طرح کی شرارتوں سے بچا. اے پروردگار یہاں سے خوب خوب فیض پھیلے. یا اللہ یہاں کا فیض عام بھی ہو اور تام بھی ہو. یا اللہ یہاں اور جتنے مکاتب اور مدارس ہیں اور جتنی خانقاہی شکلیں ہیں, چاہے باقاعدہ خانقاہ کی کوئی عمارت نہ ہو لیکن تو نے کسی کو کچھ نوازا اپنے فضل سے, یا اللہ ان کا بھی فضل پھیلے. اے پروردگار سارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر عافیت کے ساتھ اور ان کے لیے افادے کے ساتھ, ہم سب کے لیے استفادے کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرما. اے پروردگار ہمارے حضرت دامت برکات ہم کو بھی اے اللہ طویل عمر عطا فرما, عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اے اللہ افادے کی خوب خوب توفیق کے ساتھ, اے اللہ ان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے حضرات متعلقین آئے ہیں اپنے شیخ سے استفادے کی غرض سے, یا اللہ ان کی حسن نیت کی تو لاج رکھ لے. یا اللہ دل کی کائنات بدل دے. یا اللہ اپنا عرفان عطا فرما. یا اللہ اپنا عرفان عطا فرما. یا اللہ فیضان معرفت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہے تو وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے, یا اللہ کم حیثیت نہیں بلکہ بے حیثیت ہیں, تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اپنے خزانے کے مطابق عطا فرما, اپنی دولت کے مطابق عطا فرما. اے پروردگار ہماری غلط تمناؤں کی اصلاح فرما, اے اللہ غلط تمناؤں کو صحیح تمناؤں سے بدل دے. تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ان میں ہمارا پوری امت کا حصہ مقدر فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک راحت کا سامان بنا, ہم سب کو متقیوں کا امام بنا. یا اللہ دینی کاموں میں بھی عافیت نصیب فرما, دنیوی کاموں میں بھی, اے اللہ اخروی کاموں میں بھی برکت عطا فرما, صحیح لائن پر چلنے کی توفیق دے. اے پروردگار جن حضرات نے حسن سلوک کیا ہے یا جو دعاؤں کی امید رکھتے ہیں, یا اللہ یا جنہوں نے ہمارے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا ہے اور دعاؤں کی تو وہ یا اللہ وہ دعاؤں کے لیے کہتے بھی ہیں, یا اللہ تو ان سب کے نیک مقاصد میں بھرپور کامیاب عطا فرما. جن حضرات نے کسی بھی طرح بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بھرپور جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ آج کے دور میں تجھے خوش کرنے کے لیے کوئی دینی کام کرنا تیری مدد کے بغیر آسان نہیں ہے. جو حضرات آج کے گئے گزرے دور میں بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو بھرپور صلہ عطا فرما, شاہ نشان اجر جزیل عطا فرما, دین پر چلنا آسان فرما, دین کی نصرت اور خدمت کے لیے آخری دم تک قبول فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی رحمت سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی شان کے صدقے میں, تیرے کلام پاک کے صدقے میں, اے اللہ اور اس خانقاہ کی برکت سے اور مدرسے کے افتتاح کی برکت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبي سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين.